الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آية صحيح پڑھی ہے میں نے انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اب صحیح پڑھی ہے بھائی؟ جی ہاں صحیح ہو. اوکے کی رپورٹ ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں یا فیس بک پہ، ان سے ایک گزارش تو نہیں کہہ سکتا میں، ایک نصیحت سمجھ لیں آپ کہ بیان جب سنیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو اے ٹو زیڈ پورا سنا کریں، تمیز سے، آرام سے. اس میں ہمارے ہاں افراتفری بہت ہے. میں عجیب بات بتاؤں، جب میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، بہت اہم زندگی گزارنے کا اصول ہے، تو ہم نے ان کے بارے میں سنا یہ تھا کہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی وہ ضائع نہیں کرتے. بہت قیمتی وقت ان کا اور بہت ٹائم کے پابند. تو میرا خیال ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہر کام بہت اسپیڈ سے کرتے ہوں گے، کیونکہ ٹائم کم ہے. تو انگریزوں کی طرح ہم نے تو بچپن میں جو انگریزی فلمیں اللہ معاف فرمائے دیکھی، ٹی وی میں، سینما گھروں میں جا کے نہیں، جو آیا کرتی تھی نا اس وقت، تو گوروں کو ہم دیکھتے تھے ایک دم اسپیڈ میں سارے کام نا ٹک 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 جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ وہ پھڈے بھی اسپیڈ میں، ہر چیز اسپیڈ میں. تو ہم اور باہر ہم پبلک کو دیکھتے تھے کہ اسپیڈ کے علاوہ ان کے پاس سب کچھ ہے. ایسے سست چل رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں جا رہے ہیں. یہ ان کا ارادہ جانے کا کہیں ہے بھی یا ویسے ہی کسی نے دھکا دے دیا ان کو، ایسے ہی ہو رہا. اور جس طرح لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو آج کل لوگوں کی چال کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی ارادے سے گھر سے باہر نہیں نکلے، ابا نے دھکا دے کے نکالا ان کو. بیٹا گھر میں پڑا پڑا تنگ کر رہا تھا، ابا نے پش کیا نکل، تو اب پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں. تو ایسے لہراتا ہوا جیسے بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے. تو دو انتہائیں ہم نے دیکھی تھیں، ایک انگریزوں کو دیکھا ایسے اسپیڈ میں یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ادھر سے ٹن مارا ادھر سے، ہر کام ان کا نا بہت ہی اسپیڈ کے، صبح دفتر جا رہے ہوتے ہیں دیکھو نا گورے. اور ہمارے کچھ ریلیٹو لندن سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ گورا تو آرام سے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا. ان میں تو بہت سے لوگ چلتے چلتے برگر ایک ہاتھ میں بوتل، کھایا اور پیا بس. سب نہیں کرتے ہوں گے یعنی بہت سے لوگ، یہ کلچر ہے. کھانا بھی کھاؤ تو انتہائی اسپیڈ کے ساتھ. بس بچے پیدا کرنے میں سست ہیں، ان میں ہماری اسپیڈ الحمدللہ اچھی ہے. اس میں ان کی سپیڈ کم ہے، ہماری الحمدللہ ابھی تھوڑی سی سستی آنے لگی ہے، لیکن میں میرے بیان جو سن رہے ہیں پراپر، ان کی سپیڈ مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے سپیڈ کو الحمدللہ. تو جو گوروں میں ہم نے دیکھا کہ بھائی برگر کھاؤ بس، کیا روٹی پراٹھے بیٹھ کے لکما چبا چبا کے گھنٹہ لگا دینا، یہ ان کے ہاں نہیں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا تو ہم نے ان کے سنے ہوئے تھے واقعات، بہت ٹائم کے پابند. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بوتل جب مکمل بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک بلبلا بھی نہیں ہوتا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو اس میں جب آپ کوئی نئی چیز ڈالیں گے تو کچھ پرانی چیز کو نکالنا پڑے گا، پانی کو نکالنا پڑے گا، پھر نیا پانی جائے گا. فرمایا اس بوتل کو یوں کریں، یوں کریں، دائیں کریں، بائیں کریں، اس میں جگہ ہے ہی نہیں. جگہ بنانے کے لیے پرانا پانی آئے گا تو پھر نیا پانی جائے گا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ٹائم ایسا ہونا چاہیے، ہماری صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی نئی چیز کی جگہ بالکل بھی بولو نا نہ ہو. نئی چیز جب آئے جب پرانی نکلے. نئی چیز یعنی آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہو یا کوئی نیا آپ اپنے اسکیجول سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ جب آپ کی لائف میں وہ نیا کام آئے گا تو پرانا والا نکلے گا. اور نئے کو جگہ جب دی جاتی ہے جب نیا پرانے سے امپورٹنٹ ہو. کیا خاندانی بات ہے یار، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں، یہ کھوپڑی شریف کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے آپ کا بیان سنتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، بچہ سمجھا رہا تھا اس کو. ایک افغانی پٹھان مجھے کہہ رہا ہے، افغانستان کا پشتو، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ بڑا خاندانی کام کیا ہے انہوں نے کابل میں. میں نے کہا خاندانی کا لفظ کہاں سے لے لیا آپ؟ تو اللہ کا شکر ہے اردو یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. تو جب بھی بوتل میں یا آپ کے گھر میں کوئی دراز ہے، بوتل سے زیادہ آسان مثال ایک ڈراز کی ہوگی نا، اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے پاس وہی ہے، اس میں مزید آپ کچھ نہیں ڈال سکتے. فرض کر لیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، پاکستانی روپیز 5,000 نوٹ کے گڈیاں اس ڈراز میں، وہ دراز جو ہے فل ہے، اس میں مزید ایک گڈی بھی نہیں آ سکتی، ایک روپیہ کی بھی گنجائش نہیں، آپ نے بھر دیا اس کو. اب اگر کوئی آپ کو آ کے گفٹ دیتا ہے 5 روپے کا سکہ، یا کوئی روٹی گفٹ کر دیتا ہے آپ کو، اور آپ کے پاس اس دراز کے علاوہ اس روٹی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا اس 5 روپے کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا 1,000 کے نوٹ کو رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے، اتنا فل کر دیا کہ اب دراز بند ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ مزید کچھ رکھیں گے اس میں، تو آپ اس 1,000 کی خاطر 5,000 کا نوٹ نکالو گے؟ بولتے کیوں نہیں، بولو. 5,000 کی مثال کے بجائے میں 1,000 کی مثال دیتا ہوں، وہ زیادہ اچھی طرح کھوپڑی میں آئے گی، کیونکہ 5,000 کے نوٹ کی ویلیو ڈالر یا ہم مسقط کے کرنسی یا کویت کی کرنسی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نا، وہ تو 5,000 تو اس سے بھی زیادہ ہے. ایسی مثال ہو جس کا مقابلہ تو کرایا جا سکے نا، 1,000 کے نوٹ سے بڑی ہوئی ہے. اب کوئی 500 کا نوٹ آپ کو لا کے دیتا ہے، آ جائے گا اس میں؟ نہیں آئے گا. تو آپ کو پتا ہے 500 رکھنے کے لیے نکالنا کیا پڑے گا 1,000، تو آپ یہ گھاٹے کا سودا کرو گے؟ نہیں کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، جیبیں بھی فل ہیں، دراز بھی فل ہے، اور اس کے علاوہ میرے پیر صاحب نے منع کیا کہیں اور پیسے رکھنے سے. مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، مثالیں فرضی ہی دی جاتی ہیں. قرآن نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں جو فرضی ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، سمندر کی تہ کا اندھیرا، لہروں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اور سمندر کی تہ میں کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ نکال رہا ہے، ہاتھ نظر نہیں آ رہا. تو جیسے یہ شخص اندھیروں میں ہے، کافر اس سے بھی زیادہ اندھیروں میں ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ فی نفسی ہی، یہ مثال پوسیبل ہے، ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر کی تہ میں ہو، اتنے اندھیرے ہوں اور ہاتھ نکال کے چیک کر رہا ہو، عملاً ممکن ہے؟ کیا ہو گیا؟ بول دو نہیں ہے. ये तो नाम बंदा मर जाएगा लेकिन इतनी गहराई में जाके खड़ा कैसे होगा, हाथ निकाल के देखेगा क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बयानात पे बाज लोग कह रहे होते हैं फर्जी किससे कहानियां सुना रहे हैं, फर्जी किससे नहीं सुना रहा, ये मिसालें पेश कर रहा हूं और इन मिसालों से वो चीज साबित कर रहा हूं जो कुरान और सुन्नत से साबित है, और मिसालों के जरिए कुरान और सुन्नत की बातों को साबित करना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दफा मैंने एक बयान किया, एक आयत पढ़ी, उसी की तशरीह में पूरा बयान हो गया, मिसालों से उसी आयत को समझाता रहा मिसालों के जरिए वाकयात के जरिए। बयान के बाद एक साहब कहने लगे, आप पूरा बयान सुना, एक आयत पूरे कुरान में आप पूरे बयान में आपने बयान की, बाकी तो सारी अपनी बातें करते रहे हो बैठ, हम यहां कुरान और हदीस सुनने के लिए आते हैं, आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आते। मैंने उनसे कहा पूरे बयान में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात सुनी आपने? अपनी बातें भाई वो एक ही आयत की मैं तशरीह कर रहा हूं ना, अगर एक ही आयत खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए एक बयान सुनने के बाद तो और क्या चाहिए भाई। मैंने कहा कोई बात आपको पूरे बयान में कुरान और सुन्नत के खिलाफ मिली हो तो बताओ। तो ये लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो आपने दराज में 500 किसी ने आपको दिए और कहा कि ये दराज में रख लें, आप रखोगे? बोलोगे यार 1000 का नोट निकालना पड़ेगा, 500 मैं इसमें नहीं डालूंगा। अबे कौन से मुल्क की करेंसी, हां करेंसी को छोड़ो, अब एक आदमी ले आया 5000 का नोट और कहता है ये रख लें, आप फौरन पुराना 1000 निकालोगे और उसकी जगह 5000 का नोट बोलो डाल दो। यही मसला है। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि 24 घंटे आपका स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसमें जब उस दराज में उस टाइम में कोई नई चीज आए तो पुरानी से कीमती हो तो उसको लाओ और पुरानी को निकाल दो, पुरानी से कीमती नहीं है तो आप लोगों को बताओ कि मेरा ये शेड्यूल है, ये स्केड्यूल है, इसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं आ रही बात? आ रही है? अब सब हम जब जिसके ये हालात हों, हमने उनके बारे में पढ़ा भी, उनकी किताब भी छप चुकी थी कि भाई ऐसा स्केड्यूल है, तो हमने कहा यार उनकी लाइफ तो अंग्रेजों से ज्यादा फास्ट होगी फिर ना, उनकी उनके पास तो टाइम ही नहीं है किसी चीज का, तो वो तो हर काम स्पीड में करते होंगे, खाना भी खा रहे हैं तो स्पीड में, आ रहे हैं तो स्पीड में, जा रहे हैं तो स्पीड में, बैठ रहे हैं मुलाकात का टाइम दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी मुकम्मल करो भाई, टाइम क्या है, मजीद एक कतरे का भी टाइम नहीं है, उस एक कतरा पानी भी नहीं डाल सकते। लेकिन कमाल की बात यह, हमने जब उनकी हालत को देखा तो बिल्कुल इसके अपोजिट बात करते थे तो इतनी ठहर, मेरा ख्याल था जब बात करते होंगे बड़ी स्पीड से ना कि टाइम नहीं है भाई, ऐसे जैसे मैं सवाल पढ़ता हूं, वो तो मैं जानकर पढ़ता हूं, अगर मैं सवालात पढ़ना शुरू कर दूं ना तो कयामत आ जाएगी, इतने लंबे लंबे डिटेल में सवाल और उसमें पूछने की बात जरा सी होती, वो तो एक मसलहत है, सियासत है, और उसमें नुकसान भी नहीं है क्योंकि जवाब से खुद ही सवाल समझ में आ जाता है लोगों की, इसको उल्टा कर लो सवाल बन जाएगा, ठीक है, वहां तो ये हिकमत है। लेकिन हमने जब उनकी महफिल में गए, उनको देखा तो बात करते थे बहुत आराम आराम से, बड़ी शाइस्तगी के साथ, ऐसा लगता था इनके पास टाइम बहुत है, समझ में आ रही है, ऐसा लगता था इनके पास टाइम बोलो बहुत। जब वो नींद करते थे तो उनकी नींद को देख के कोई ये कह सकता था कि इनके पास सोने का टाइम बहुत है, इतनी गहरी नींद, सुकून से, इत्मीनान से, तमीज से नींद प्रॉपर लेनी है। जब वो महफिल में बैठते थे, गपशप लगाते थे तलबा के साथ, हंसी मजाक की बातें भी होती थी तो उनकी महफिल को देख के लगता था इनके पास टाइम बोलते क्यों नहीं बहुत है। हम तो स्पीड में खा लेते थे, जिनके पास टाइम वैसे ही बहुत था, लेकिन जिसके पास नहीं था वो खाना बड़ी तसल्ली से खाते थे। हमने हजरत के साथ खाना भी खाया, इतने आराम आराम से लुकमा चबा रहे हैं, खरामा खरामा, ठीक है ना, चलना उनका ऐसे आराम आराम से, आते थे बैठते थे, کوئی تحقیق کرنی ہوتی, جب مجلس تحقیق ہوتی نا مسائل کی, بھائی ڈیبیٹ کرنی ہے, کوئی ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے, کوئی جدید مسئلہ آ گیا, اب علماء کی اس میں کیا ہوگی, آپس میں بحث ہوگی, تو اس مجلس میں ہم ان کو دیکھتے تھے بڑے آرام سے, آرام سے آ کے بیٹھ, کوئی افراتفری, جلدی لگ رہا, جلدی کچھ بھی نہیں, آرام سے, ہاں بھائی سامنے والے کے دلائل سنے غور سے, بڑے آرام سے نا ایسے تسلی سے سنتے تھے, اس کو یہ نہیں کہتے جلدی جلدی کرو, بہت آرام سے شائستگی کے ساتھ پوری بات اس کی سنتے, اس پہ غور کرتے, اچھا ایسے, پھر فرماتے اس میں جو اپنی رائے دینی ہوتی وہ دیتے, پھر دوسرے کی بات سنتے, پھر کوئی فیصلہ کیے بغیر اڑ جاتے, چلو اس پہ دوبارہ غور کریں گے. ایک دن ایک مسئلہ آیا ہوا تھا, کیا ہو گیا بھائی جان, بیٹھ جاؤ آرام سے, ایک دن ایک مسئلہ آیا ہوا تھا, گزرا تحقیق طلب تھا, حضرت اس پہ غور کر رہے تھے, علماء کو بھی لگا دیا بھائی اس پہ غور کریں, تو جو مستفتی تھا نا جس نے سوال پوچھا تھا, مستفتی کہتے ہیں فتویٰ لینے والا, تو وہ پیچھے پڑ گیا, حضرت مجھے جواب جلدی چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے بہت جلدی, تو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ جلدی نہیں ہو سکتا, آپ کو جلدی چاہیے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیں, دارالعلوم کرنگی چلے جائیں, ہم اپنی ترتیب سے کام کریں گے, ٹھیک ہے, جلد بازی میں ہم غلط فتویٰ دے دیں یہ نہیں ہو سکتا, تو ہمارا جو پروسیس ہے ہم اسی سے گزر کے فتویٰ دیں گے, آرام سے, تمیز سے, سکون سے, ہم اسی کے مکلف ہیں, اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا کہ چونکہ وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے جا کے جواب دے دیا پھر پتہ چلا بڑے یہ تو جواب ہی ہم سے کیا ہو گیا, تو ہم ایسے ہی تمیز سے چلیں گے آرام سے, ٹھیک ہے, آپ کو یہاں اطمینان نہیں ہے کہیں اور سے فتویٰ لے لیں, ہم سے پوچھا ہے اسی اسٹائل میں حل ہوگا یہ. پھر حضرت نے ہم سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سر پہ کھڑا ہو جائے کہ جلدی جواب چاہیے تو کبھی بھی اس کے اس انداز سے متاثر بولو مت, کبھی بھی بولے ہم اپنے اسٹائل سے حل کریں گے مسئلہ, جو ہمارا طریقہ ہے آرام سے غور و فکر کر کے, ذہن جب فریش ہوگا, بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے جواب میں طلاق لکھ دیتا ہے کہ ہو گئی ہے, بعض دفعہ مفتی غصے میں ہوتا ہے نا, ایک آدمی آیا ہو گئی دفاع ہو گئی ہے جائیں یہاں سے, وہ مسئلہ اس کا گھر کا چل رہا ہوتا ہے, نکال دیتا ہے کس پہ, کسی اور, تو یہ سب چیزیں تو آرام طلب, فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی اور جج جب غصے کی حالت میں ہوں اسے فیصلہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کو, لیکن اس میں امکان ہے کہ وہ غلط کر دے گا, بہت ٹھنڈے دماغ سے تمیز, ایک ایک چیز کو پڑھ کے آرام سے ہر پہلو پہ غور کر کے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے نا مسئلہ, لکھ کے جو لے کر آتا ہے وہ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے, زبان سے کیا کر رہا ہوتا ہے کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر حضرت سے یہ کہتا تھا کہ جو میں زبانی پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دیں اور جو لکھ کے لائے ہیں اس کا لکھ دیں, حضرت فرماتے تھے ایک کام کرو, یا زبانی پوچھو یا ہم فالتو تو نہیں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے بلا وجہ, آپ کو ریٹرن میں چاہیے تو جو منہ سے بول رہے ہو وہ ریٹرن میں لے کر آؤ, ایک جواب ملے گا زبانی, یا جب ریٹرن میں جواب مل کے آپ کی زبان والی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو زبانی کر کے ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو, ہوتا پتہ ہے کیا ہے مستفتی اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھوں زبان سے جو پوچھ رہا ہوں وہ جواب میری مرضی کے مطابق ہے تو ریٹرن میں لکھواؤں گا, نہیں ہے تو یہاں سے نکلو کہیں اور سے فتویٰ لو, یہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, لوگ آ کے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں میں جواب دیتا ہوں تو ریٹرن میں نکال کے حضرت یہ لکھ دیں, ابے تو نے لکھوانا ہی تھا تو یہ لکھا ہوا ہی پکڑا دیتا نا, وہ شرارت یہ ہوتی ہے کہ میری مرضی کا جواب ملا تو اب اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کے بھی دے دیں, ٹھپا لگا دیں اس کو, تو ہم نے ٹھپے اس لیے تو نہیں رکھے ہوئے میرے بھائی, اسٹیمپ اس لیے تو نہیں بنوائی ہے کہ آپ کی مرضی کے ٹھپے لگتے رہے, اس میں ٹھپا لگوانا ہے تو ہم پہ اعتماد کر کے اگر ہمیں مسئلہ دے رہے ہو تو آپ کی مرضی کا بھی لگ سکتا ہے, آپ کے خلاف بھی لگ سکتا ہے, تو میں تو چاہتا ہوں ایسا ٹھپا ایک آدمی کے ماتھے پہ لگا دوں کہ اس کو فتویٰ ہی نہ دو, ایک ٹھپا ایسا بھی ہونا چاہیے, تو ہم نے ان کو دیکھا. یہ بہت اہم زندگی گزارنے کے اصول ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب کسی مسئلے پر بحث کرتے تو بہت آرام سے. ایک دفعہ ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا, یہ بھی بہت اہم اصول ہے. اختلاف ہوا جن سے, وہ بھی اہل حق عالم, بڑے عالم. وہ جو اختلاف ہوا تو انہوں نے دلائل لکھے, حضرت نے ان کے دلائل کا جواب, اور بڑا جاندار, وہ آج ان کی کتابوں میں بھی وہ پورا رسالہ ان کا موجود ہے. آپ دونوں دلائل دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مفتی رشید احمد صاحب کے دلائل بہت مضبوط ہیں اس میں. پھر ان کی طرف سے جواب آیا تو پھر حضرت نے جواب لکھ دیا, اب مسئلہ ہو گیا بالکل حل. حضرت نے وہ ٹاپک ختم کر دیا. جو آتا حضرت کہتے یہ میرا رسالہ ہے, اس میں دلائل دیکھ لیں. اب اگر کوئی بات اس میں کوئی پوائنٹ کی بات ایسی نظر آتی ہے جس سے اختلاف ہے تو اس کو تو اٹھائیں, باقی اس ٹاپک کو مت چھیڑے, میں فارغ ہو چکا ہوں اس کام سے. لیکن لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا, حضرت میری دلیل کا جواب, حضرت میری دلیل کا جواب. تو حضرت نے ہمیں کہا کہ ہم نے ہر پہلو سے غور کر کے ریٹن میں ایک جواب لکھ دیا ہے, اب اس ٹاپک کو ہم کیا کریں گے, بولو بند. کیونکہ بوتل میں اب اس کی جگہ, اب ہزار کے نوٹ کی چکر میں آپ پانچ سو, ہزار کے چکر میں پانچ ہزار کا نوٹ گنوا دو. اب اگر ہم پوری زندگی اسی مسئلے میں لگے رہیں تو اس سے جو اہم اہم مسائل ہیں وہ ہم سے, بولو, رہ جائیں. ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اپنی بات کو مدلل انداز میں ہر پہلو سے غور کر کے پبلک کے سامنے, علماء کے سامنے رکھ دیا. اب زبردستی منوانا ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ پولیس کا کام. یہ تو میں کہہ رہا ہوں پولیس کا, وہ نہیں کہتے تھے یہ باتیں. زبردستی کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے بھائی. ہم نے اپنے دلائل رکھ دیے, سمجھا دیے, اب کیا کریں؟ اب یہ تھوڑی کہ اسی پہ لگے رہیں گے. لوگوں نے کہا کہ بدنامی ہو رہی ہے حضرت اس سے, لوگ کہیں گے ان کے پاس دلیل نہیں ہے. فرمایا کہ ہونے دو, بدنامی کے ڈر سے تو پھر لام اتنا ہی سلسلہ شروع ہوگا نا, وہ پھر جواب, پھر ہم جواب, پھر وہ جواب, پھر وہ, پھر ایک مکھنچور دوسرا اٹھ کے کوئی آئے گا, وہ کہے گا میری دلیل کا جواب, پھر وہ تیسرا اٹھ کے آئے گا. کہا ہر پہلو سے, اور واقعی جب علماء نے اس کو پڑھا تو ہر لحاظ سے جامع تھا. کیا وقت بچانے کے لیے کہ فالتو چیزوں میں ٹائم ویسٹ. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ پوری دنیا متحد ہو جائے, حق پر آ جائے, یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان کر دینا, بس. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو سیدھے راستے پہ آنا چاہے گا آ جائے گا. ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, چار شادیاں, ہر وقت چار شادیاں, لوگ نہیں مانیں گے بھائی, بھاگ جائیں گے لوگ. لیکن بھاگ پھر بھی نہیں رہے, کمال کی بات ہے. اتنا ہاٹ ٹاپک ہے, لوگوں کو پھر بھی مزہ آ رہا ہے. تبھی میں ہر ہفتے چار شادیوں پر بیان نہیں کرتا, حالانکہ بہت اہم ہے, معاشرے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو کر تو دیا نا, رہ گیا گیا. تو میں تو وہی مثالیں دوں گا نا جو میرے اوپر فٹ ہو رہی ہیں. خیر, جلدی سے یہ ٹاپک کو میں سمیٹتا ہوں. تو ہم نے ان کو دیکھا کہ جب کسی مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں بہت گہرائی میں, بڑے آرام سے, تو ہمیں تو کہیں بھی جلد بازی نظر نہیں ہے. ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا یار ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے, حالانکہ ٹائم بالکل بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرتے تھے, واکنگ بھی بڑی تمیز سے کر, بہت اسپیڈ کے ساتھ, کیونکہ واکنگ میں تو خراما خراما نہیں چلیں گے نا. اب کوئی کہتا یار یہ تو کہتے ہیں میرے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس مزید دوبارہ اس موضوع پر رسالہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اور ادھر پارک میں کیا کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں اسپیڈ کے ساتھ. اور بہت غصے ہوتے تھے حضرت پارک میں جو واکنگ کے دوران باتیں کر رہے ہوتے تھے. حضرت کہتے تھے یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ٹائم یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں, نکلے ہیں واکنگ کے لیے اور کر رہے ہیں ٹاکنگ. کیونکہ جب آدمی ٹاکنگ کرتے ہوئے واکنگ کرتا ہے تو نہ ٹاکنگ کا رہتا ہے نہ واکنگ. وہ جو مقصد ہے آپ کے انرجی یوٹیلائز ہو, وہ تو ساری زبان میں ہو گئی نا. آپ صبح جب واکنگ کرتے ہیں تو پورا فوکس کرنا ہے آکسیجن لینے کو, پھیپڑوں سے آکسیجن سانس نکالنے کو, اور اسپیڈ کے ساتھ, اور اس ہوا سے لطف اندوز ہونا ہے, پھیپڑوں میں بھرنی ہے وہ ہوا. اگر باتیں کرو گے تو ٹینشن میں آؤ گے, اور جو کام کرنے کے لیے نکلے ہو وہ, اب ایک آدمی جاگنگ کر رہا ہو, باتیں کر رہا ہو, کر سکتا ہے وہ؟ نہیں ہو سکتا نا. تو جیسے جاگنگ میں آپ نے فوکس کرنا ہے بھاگنے کو, تو ایسے واکنگ میں بھی. میں صبح پارک میں کبھی کبھار جاتا ہوں نا, دیکھتا ہوں وہاں بھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ کھانا کھانے کا ان کا اصول کیا تھا. ان کو کھانا کھاتے دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے, کھانا کھانے کا بہت ٹائم, اور ایک طرف یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کیسے کھاتے تھے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں کھانا آنے سے پہلے. کیوں؟ اس کی ایک اپنی لذت ہے, بھوک لگ رہی ہو اور انسان کھانے کا انتظار ابھی آنے والا ہے. فرمایا اس سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ کتنی, کھانا کھانے سے پہلے جو نعمت ہے وہ کھانے کے انتظار کی نعمت ہے. آج اس انتظار کی نعمت اس لیے نہیں رہی ہے کہ بھوک لگی نہیں رہی ہوتی, پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا. کبھی تمیز سے بھوک لگے پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, مجھے فون کر دیں میں پیسے واپس لے کے آ جاؤں گا. مجھ صاحب اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے مزہ پھر بھی نہیں آ رہا, تو آپ نے اگر مجھے پیسے دیے ہوں گے تو میں لوکیشن بھیج دیے گا, میں واپس بھیجوا دوں گا آپ کے پیسے. ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں نا, ہم لے نہیں پیسے کسی سے الحمدللہ. تو وہ انتظار میں بیٹھتے تھے کہ اب کھانا آئے گا. اب ان کے اس اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا کہ یار ان کے پاس تو ٹائم بولو, ادھر کہہ رہے تھے ملنا نہیں ہے یہ نہیں, اور ادھر بیٹھے ہیں بڑے آرام سے. پھر فرماتے ہیں جب کھانا آتا ہے تو ایک ایک لقمے کو اچھی طرح چباتا ہوں لذت کے ساتھ. آپ جلدی جلدی نگل لیں تو کھانے کا تو چبانے کے دوران مزہ آتا ہے, نگلنے کے بعد تو گیا ہے نا وہ. بریانی مسالے والی خوشبودار, دیکھ کر ڈھکن ہٹا, ڈڑنگ کی آواز آئی, آتی ہے نا وہ دیکھ کے ڈھکن کی, اپنا مزہ ہے بھائی. حلیم کی دیگوں میں جو ٹن ٹناٹن کر رہا ہوتا ہے نا, ارے جب بھوک لگے اور حلیم کھانے کسی ہوٹل میں جاؤ اور وہ ڈڑنگ کر کے دیگ کو ہٹاتا ہے اور ڈڑنگ کر کے آواز آتی ہے اور وہ ٹنگ کر کے, وہ بھی بڑے مزے لے رہا ہوتا ہے کمبخت, جب یوں کر کے نکالتا ہے نا پلیٹ میں, یوں کر کے ڈالتا ہے اوپر سے, پھر ٹن ٹن اس چمچ سے نا دیگ کو مارتا ہے, وہ صرف دل جلانے کے لیے مار رہا ہوتا ہے. دیکھو کیسے مزے میں ہوں میں, اس کا اپنا مزہ ہے. بریانی بیف بریانی ہو, رواج اس میں ڈلا ہوا ہو, خوب مسالے والی ہو, گرم گرم جب دیگ سے اتر کے آئے اور ڈھکن کھلے بھوکوں کے سامنے, پیٹ بھرے موقع کو مزہ, ابھی بھی میرے بیان کا مزہ اس کو آ رہا ہوگا جس کو بھوک لگ رہی ہے. جس کے پیٹ بھرے ہوئے ان کو ان باتوں میں بڑی بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا ہو, بھوک لگی ہوئی ان باتوں کا مزہ ہے. میں تو آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو, اگر آپ کھانے پینے کی باتیں کرو نا, دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو جو زیادہ دلچسپی لے رہا ہو, ہاں یار فش کا اپنا مزہ ہے, یوں کر کے فش پکا کے کھاؤ اپنا مزہ ہے, آپ تحقیق کرو گے وہ کھانا نہیں کھا کے آیا ہوا ہوگا, حقیقت ہے. اور جن کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا, یار بورنگ بات ہو رہی ہے کچھ اور کرو, وہ پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے, یہ انسان کی فطرت ہے. تو میرے بیان میں ابھی ان لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا جن کے پیٹ خالی ہیں. تو جب بریانی کا ڈھکن ہٹتا ہے اور دیگ سے خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں, کاکڑ دننا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاکڑ دننا کا شان نزول پتا ہے؟ کاکڑ دننا بھائی جب قوالی شروع ہوتی ہے نا تو آرام آرام سے ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا, پھر جب وہ جوش میں آتا ہے نا, کاکڑ دننا کر کے شروع کر دیتے ہیں وہ. تو یہ ہوتا ہے جب قوالوں کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے, کاکڑ دننا. اس کو ہم لوگ پھر, ہم نے بچپن میں ایک اصطلاح بنائی تھی, یار کاکڑ دننا ہو گیا آج تو, میں قوالیاں نہیں سنتا اور سننے کو جائز بھی نہیں سمجھتا, کاکڑ دننا. وہ سمر ٹی وی پہ میں نے انٹرویو دیا نا کہ میں قوالی نہ سنتا ہوں, تو انہوں نے کہا گانے یاد ہیں؟ میں نے کہا پرانے یاد ہیں. تو کسی نے لکھا ہاں گانے یاد ہیں, قوالیاں کیا ہیں؟ لوگ چھوڑتے نہیں. تو گانے تو ڈبلیو گیارہ میں جو بھی سفر کرے گا اسے خود بخود یاد ہو جائیں گے. ڈبلیو گیارہ ایسی چیز ہے جو سب کو سب کچھ یاد کرا دیتی ہے. خیر تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, کھانا بھی بہت اطمینان سے چبا چبا کے, ہر نوالے پہ اللہ کی رحمت کو سوتے, اللہ تو نے ہمیں کتنی لذتوں میں رکھا, آرام سے کھا کے جب نگلتے تھے فارغ ہوتے, سوچ کے یہ دعا پڑھتے تھے. جلدی میں نہیں, ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعل المسلمین, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اکثر لوگ. حضرت پڑھتے تھے الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے. بھوک کے بعد کھانے میں کتنا سکون ملتا ہے, کھانے کا, کھانے کے بعد کیسی راحت آتی ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، بھائی ویڈیو نہیں بناؤ، اس اللہ کے لیے ہیں، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. انگریز کھائے گا ڈکار مار کے نکل جائے گا. زیادہ زیادہ تھینک یو اس کو کہہ دے گا جس نے برگر اس کو دیا ہے، وہ بھی فری میں نہیں، پیسوں میں دیا ہے. تھینک یو ویری مچ، بس. باقی اللہ کون ہے، کیا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ، یہ چاول جس سے بریانی مسالے والی بنی تھی، ان میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک چیز بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کی ہے، ایک چیز بھی نہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کارخانے میں پیدا ہو رہی ہو. شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں کارخانوں میں، پیدا نہیں ہو رہی. مسالے دار کمپنی وہ بہت سے مسالے جمع کر کے پیس کے بنا دے گی، وہ پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ پیدا کر رہا ہے. ایک ایک چیز ما کان لکم، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو. ایک ایک چیز خدا نے پیدا کی، ان کو ملایا، اور شدید بھوک ہمیں لگائی. یہ بھوک کا لگنا اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. آپ کے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں لیکن آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے، اور کوئی کہے کہ یہ 10 میرے حوالے کر دے تو بھوک لگے گی، دو گے کہ نہیں دو گے؟ سب کچھ بیچ دو گے آپ؟ بولے یار بھوک کی نعمت چاہیے. یہ کروڑوں کی جائیدادیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، یہ اللہ کی جو وہ نعمتیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. کتنا مزہ آتا ہے شدید بھوک کے وقت کھانا کھانے کا، جتنا مزہ آتا ہے. تو فرماتے تھے جب میں کھاتا ہوں تو کتنی تسلی سے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا. کھانا پینا ساتھ ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے. اور کھانے کے بعد ہی پانی کا مزہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کھایا سنت کے مطابق. جتنا آج کل کھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پانی کی جگہ نہیں ہوتی، پانی خود کنفیوز ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں، چلا تو گیا ہوں. کافی ٹائم وہ جگہ بنانے میں لگاتا ہے، پھر وہ جا کے چاولوں کو پھلا دیتا ہے. چاول کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہماری جگہ بنی تھی، اب اس نے آ کے ہمیں اور پھلا دیا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ دائیں بائیں کھانچوں میں جا کے سڑے گا. پھر وہ جب سڑے گا تو پھٹے گا ایک دن. ایک حد تک ہر چیز برداشت کرتی ہے، فیٹ پیدا ہوگا، پھر ایک دھماکے کے ساتھ آپ ایک دن بغیر کسی بم دھماکے کے پھٹ جائیں گے، جو کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. حدیث میں آتا ہے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو، سانس بھی لو نا، اتنا کھاؤ کہ تمیز سے سانس لے سکو، اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو، تو پھر ہے کھانے کے. لیکن آج کل جس اسٹائل سے کھایا جا رہا ہے تو پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس نعمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اور محروم ہونا چاہیے کیونکہ اتنا پھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ سنت کے مطابق خوب چبا چبا کے لذت لے کے کھائیں گے تو ایک تہائی میں ہی پیٹ آپ کا بھر جائے گا، تو محسوس ہوگا. تو اسپیڈ سے کھاتے ہیں نا، یہ زیادہ کھا لیتے ہیں. دعا پڑھتے تھے اس جس اللہ نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور سب سے مزیدار کام ہمیں مسلم بنایا. غیر مسلم ہوتے تو کھا کے اللہ کا ایسا شکر ادا نہیں کرتے، کھاتے اور ڈکار مار کے سو جاتے پوستیوں کی طرح. نہ فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ اللہ کا نام، نہ آخر میں اللہ کی حمد و ثنا. خدا کی قسم جن کے دل میں اللہ کی ذرا سی معرفت ہے، انہیں بھوک کے وقت کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ دعا میں زیادہ مزہ رکھا ہے اللہ نے، اور یہ مزہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. جو غیرت مند ہوتا ہے نا، اس کو شکر ادا کرنے کا مزہ کھانے سے زیادہ آتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ نعمتیں ملیں اور شکر کی توفیق نہ ملے، اس سے بہتر ہے کہ یہ نعمتیں نہ ملتی. غیرت مند آدمی کے لیے غیرت سے بڑا دنیا میں کوئی مسئلہ بولو نہیں ہوتا. مسلمان کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کھلا کے، تو نے ہمیں کھلایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کھانے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں، حقیقی خدا کی طرف جس نے واقعی ہمیں کھلایا ہے اور اس کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں. کیسی بلاغت ہے اس دعا میں جو نبی نے سکھائی ہے. بھائی نبی یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو اس اللہ کی تعریف میں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا, بس ختم. نہ کھلا دیا پلا دیا, شکر ہے اس اللہ کا, بات کیا ہو گئی, ختم. لیکن نبی کی بلاغت, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلم بنایا. اس لیے کہ اصل شکر تو یہ کہ ہمیں زبان سے مسلم بنا کے کھانے کے بعد دعا کی توفیق دے رہا ہے, وہ اصل مزہ تو اس میں ہے. کیونکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے گاڈ کا شکر ادا کر دے, وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, کوئی کروڑوں خداؤں کا ہندو کہے گا اس بھگوان نے کھلایا ہمیں, عیسائی کہیں گے عیسائی ابن مریم بھی کھلاتے ہیں, ملحد کہے گا کوئی نہیں کھلاتا, یہ تو نیچر کا حصہ ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے اور مان بھی اس خدا کو رہے ہیں جو حقیقی خدا ہے, پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی تعریفیں نہیں کر رہے. تو اتنی تسلی سے کھاتے تھے اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام, بول لو یار جملہ مکمل کر لیا کرو. کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے تھے, اب کھانے کے بعد آرام. اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر واکنگ, کچھ دیر چلیں گے پھریں گے, اس کے بعد سو جائیں. دوپہر کا کھانا کھایا ہے, قیلولہ کرنا ہے, آدھا پونا ایک گھنٹہ سونا ہے. ان کی اس ترتیب کو دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں؟ ابے ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے. کھانے کے بعد ان سے کوئی مسئلے کی بات کرو, کوئی کتاب لے کر آؤ, پڑھتے نہیں. نہیں بھائی ہے بھائی, یہ تو بہت فارغ آدمی. ہم نے تو سنا تھا اتنا ٹائم ہے, ہر وقت علمی بس کتاب میں اور علمی مشغلے میں اور ہر وقت دماغ کھائے. بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا امتحان کے دنوں میں, دیکھا ہم نے بچوں کو کھا رہے اور کتاب پھرے بنانے, حالانکہ کوئی اپنی عقل سے بھی نہیں, ہر پھروں کی تیاری ہو رہی ہے, یہاں سے یہاں تک کٹنگ کرنی ہے, کھا بھی رہے کٹنگ بھی کرنی ہے. ہمارے ایک ریلیٹو نے بتایا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے, صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر بھاگتے ہیں بس. اور جب ہم ماں باپ تو بےچارے فکر کرتے ہیں کھا لو, تو ایسے کھائے آدھی ڈبل روٹی کھائی آدھی جیب میں ڈالی نکل لی. میں نے کہا مریں گے یہ ایک دن ڈپریشن. اور وہ تو ان کی وہ کسی کو پکیس کی کے بعد کسی کو پتا تو نہیں کس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو بچہ بتایا نا ویسے ہی گول تھا, وہ کسی کو نہیں پتا چلے گا, کوئی غیبت نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں پھٹنے والا ہے, کھا رہا نہیں ہے, لیکن ماشاء اللہ لمبائی اور چوڑائی برابر ہو چکی تھی. ٹینشن اور یہ جو لائف اسٹائل ہے نا, یہ بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے. صرف کھانے سے ہی موٹے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو؟ جب یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے نا تو فیٹ بڑھنا, جب صحت نہیں ہوگی تو فیٹ بڑھے گا باڈی. تو اب کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں, بس آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی کال سن لی, کسی سے بات کر لی, بڑے سکون سے اطمینان سے کیا کی ہے, واکنگ کی, سو گئے. یہ جو رات کو کھانے اور سونے میں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے, لیکن بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ وقفہ بولو نہیں ہونا چاہیے, اور میری نظر میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح. وجہ اس کی یہ کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں, جب آپ کھاتے ہیں نیند آتی ہے, اگر آپ دو گھنٹے اس کو ڈیلے کر دیں گے تو آپ کی نیند غائب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ کرو, تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے. تو پیٹ ہلکا ہوتے ہوتے جو نیند کے جھونکے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بات بھی مانو اور ہماری بات بھی مانو. اس کا حل یہ کہ کم کھاؤ, تاکہ دو گھنٹے اس کو لگے ہی نہیں کہ اتنا. بھائی ڈاکٹر تو صحیح کہتے ہیں نا, پیٹ اتنا بھاری ہو گیا سوئے گا تو پھٹے گا نا دھماکے کے ساتھ. تو اس کا حل یہ کہ رات کو کھانا کم کھاؤ, کہ آدھے گھنٹے میں وہ اتنا ہو کہ اب لیٹنے کے قابل بن جاؤ. تو اس طرح دونوں رائے پر عمل ہو جائے گا, لیکن زیادہ فاصلہ کھانے میں اور نیند میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نیچرل نہیں ہے. صحابہ کرام کے ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں, کھانا کھایا رات کو گھر آئے, عشاء پڑھی اور سو گئے. عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور عشاء پڑھتے ہی سو جایا کرتے تھے. اسلاف سے ہمیں یہی ملتا ہے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور ہم نے گاؤں دیہاتوں میں جہاں بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہے ان میں یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں. دو گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تو نیند آپ کی ڈسٹرب ہوگی اس سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہلکا کھائیں نا. خیر, तो अब इनके लाइफ स्टाइल को देख के क्या लगेगा, यार इनके पास टाइम बहुत है। लेकिन अगर वो बोतल वाली मिसाल आपके सामने हो, भाई जो भी इनका स्केड्यूल है वो ऐसा है कि इससे बड़ा नोट मार्केट में है नहीं, इस मौके पे यही मुनासिब है। अगर आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा फिर जब वो सुबह उठते तो दिमागी काम, रात को तहज्जुद के लिए उठते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे, फिर फजर के बाद सोते नहीं थे, फिर फजर से लेके 11-12 बजे तक दिमागी काम है, ये थोड़े वक्त में इंसान इतना काम कर लेता है, क्योंकि सेहत भी एक नंबर। जब आप लज्जत के साथ खाना खाते हो सोच के चबा के, तो खाना बॉडी पे ठा करके लगता है कि नहीं लगता, और टाइम भी सही है, फिर दोपहर खाने के बाद कैलूला भी हदीस में आता है, तीलू फैन शैतान अला यकील, शैतान कैलूला नहीं करता, वो आराम नहीं करता। मेडिकल साइंस कहती है कि दोपहर खाने के बाद आप आधा घंटा भी सो जाओ ना, आराम कर लो, आपकी बॉडी पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाती है, ऐसे फ्रेश हो जाते हो आप। लेकिन लोग उस आधे घंटे और एक घंटे के टाइम को बचाने के लिए 11-12 बजे तक के टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे हजरत ये बताया करते थे, फरमाया मेरी जो जिंदगी जिन उसूलों पे गुजर रही है वो है अत्तकलीलु लित्तकसीर, काम कम करो ताकि ज्यादा हो सके। और जो मसरूफ लोग होते हैं उनकी जिंदगी इस पे गुजरती है अत्तकसीरु लित्तकलील, काम ज्यादा करो ताकि आगे कुछ भी ना हो सके। नहीं आ रही बात समझ, बहुत मुश्किल है। यानी देखने में ऐसा लगेगा काम कम कर रहे हैं, लेकिन नतीजे के लिहाज से इनका काम ज्यादा होगा। और जो आपको इस तरह का मसरूफ आदमी नजर आया ना, अफर तफड़ी मोड़े उधर, खाना वाना क्या है यार, हम खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या, हमने तो मुल्क को एक पहुंचाना है, ये खाने वाने नहीं खाने, हमने तो मुल्क की खिदमत करनी है, हमने तो अपने बेटे को क्या बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास खाने सोने का ज्यादा टाइम नहीं होता, वो तो वॉकिंग के दरमियान भी टॉकिंग कर रहे होते हैं। बड़े लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता भाई, बैठे हुए हैं तो अब इनका खाना आएगा, फिर ये चबा चबा के खाएंगे, फिर उसके बाद लंबे हो जाएंगे, फिर उठेंगे, ना 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 ना, ना। अंग्रेज देखो ना कैसा भाग रहा है, बर्गर खा रहा है, बोतल पी रहा है, ठीक है ना, ये नहीं देख रहे एंड में बिलाखिर लटक के। सारे अंग्रेज भी ऐसे नहीं होते, वो भी बहुत से उनमें भी समझदार होते हैं, उनका भी यही लाइफ स्टाइल होता है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो हज़रत फरमाए करते थे ये जो मेरा लाइफ स्टाइल है, ये देखने में लगता है कि काम कम हो रहा है, लेकिन ये कम इसलिए हो रहा है कि ज्यादा हो सके। और बाकी बड़ा काम करके गए, उनकी तहकीकी किताबें पढ़े तो आदमी हैरान होता है। हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहिमहुल्लाह ताला की आप तहकीकी किताबें पढ़ो, मैं हैरान होता हूं। एक सफा जब पढ़ता हूं ना, मैं ये कहता हूं दोस्तों से, यार जब गूगल भी नहीं था, मकतबा शामिला भी नहीं था, हर चीज जाके खुद किताब में लाइब्रेरी में देख के तलाश करनी पड़ती थी। एक सफे में इतनी तहकीक है कि ये एक सफा लिखने के लिए कम से कम दो चार महीने लगे होंगे, लेकिन इतनी किताबें लिखकर गए हैं, ऐसी तहकीकी किताबें, क्या अल्लाह ने इन लोगों के कामों में और जिंदगियों में बरकत रखी थी। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सही है बुखारी की शरह लिखी है इतनी मोटी, अस्माउर रिजाल की किताबें अल्लामा ज़हबी की सीर व आलाम नुबला उठा के देखो, ये लोग जिंदगियों में इतना काम करके गए हैं, जबकि उस जमाने में एक लफ्ज लिखने के लिए कलम को स्याही में डुबोना पड़ता, निकाल के दो लफ्ज लिखो, फिर दोबारा डुबो, फिर लिखो, फिर डुबो, फिर वो स्याही फैल रही है, कभी जाया हो रही है, कभी वाइट, और जो भी उस जमाने में वाइट होगा जो भी होगा, लेकिन आप उन, और फिर वो मजामीन कितने काबिल तहकीक, लोगों के हालात जमा करना, मुल्कों के सफर करना, और फिर इतनी मोटी मोटी किताबें। आज हम हजार साल पुरानी किताबें देखते हैं कि आज भी वो छप रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी तहकीकी किताबें, इंसानी अकल हैरान होती है। क्यों? ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगियां सुन्नत के मुताबिक गुजारी और बड़ा काम करके चले गए, बड़ा काम लिया अल्लाह ने इनसे। तो हज़रत फरमाया करते थे काम में बज़ाहिर कमी हो रही है, खा भी तसल्ली से रहे हैं, सो भी रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, घर वालों के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, काम में बज़ाहिर कमी है लेकिन हकीकत में काम बहुत हो रहा है। हमारे एक दोस्त हैं जामियतुर रशीद में, बड़े माशाल्लाह अल्लाह ने इस्तेदाद दी उनको, میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی گپ شپ ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں یار میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کام اتنا کس وقت کر لیا؟ بھائی فجر سے لے کے ظہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم, خوب دماغی کام کرتا ہوں, اتنی برکت دی اللہ نے اس میں, باقی سارا دن فارغ. فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے. اتنی برکت, کیسے کیسے تحقیقی کتابیں لکھ لیں, کیسے کیسے تحقیقی مقالے لکھ لیے. اور ہمارے ہاں 11 بجے پوستیوں کی طرح اٹھ کے دفتر جائے گا. معذرت, اب میں پوستیوں کا بھی تذکرہ کچھ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اجازت ہیں تھوڑا سا تبصرہ پوستیوں کے بارے میں بھی ہو جائے, کیا خیال ہے جو ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں؟ ہونا چاہیے. پہلے میں بتا دوں حضرت یہ کیوں کرتے تھے. یہ جو یہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹائم آپ کے پاس جو بوتل بھری ہوئی ہے نا, جو دراز بھری ہوئی ہے, آپ حضرت جو ہمارے تھے ان کے اسکیجول میں, ان کے ٹائم میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا تھا. بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آتے, حضرت فرماتے میرے پاس ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وجہ بتاؤ, کوئی اتنی قیمتی وجہ ہو کہ اس میں سے کسی چیز کو بوتل سے باہر نکال دوں اور اس کو ٹائم دے دوں تو میں دوں گا. اس سے زیادہ اگر قیمتی نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم بولو نہیں. ایک دن کیا ہوا, جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس میں کسی نے نظمیں سنانا شروع کر دی حضرت کو. نظم بڑی اچھی, توحید پر نظمیں, جہاد پر نظمیں, حضرت کو بڑا شوق تھا بڑی اچھی آواز میں. حضرت نے 2-4 دن سنی, اس کے بعد پابندی لگا دی. فرمایا میرا جو اسکیجول ہے نا اس میں اگر یہ میں نظمیں روزانہ بیٹھ کے سنوں گا تو اس سے زیادہ قیمتی کام متاثر ہو رہے ہیں. تو پھر حضرت نے فرمایا یہ آگے پہنچ کے جنت میں انشاءاللہ یہی کام کریں گے اگر اللہ ہمیں جنت میں, سارا دن بیٹھ کے نظمیں سنتے رہیں گے. ابھی اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کاموں کے لیے, ان کو نمٹانا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے اساتذہ کرام کی گاڑی صبح صبح جامع الرشید جاتی تھی تو نظمیں لگا دیتے تھے ڈرائیور حضرت. تو حضرت کو پتا چلا, حضرت غصہ ہوئے کہ علماء صبح صبح جا رہے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے کا روز کا ٹائم یہ نظمیں سننے میں ضائع بولو نہ کریں. اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں. یہ نہیں کہ نظمیں سننا غلط ہے, کبھی انسان سفر میں فریش ہونے کے لیے سنے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن روز ہی پابندی کے ساتھ یہ کام کرنے کا مطلب ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی سے, روز آنا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ رہا ہے, تو وہ اس سے زیادہ قیمتی کام میں لگاؤ بھائی. نظمیں سنتے رہنا آگے جا کے, وہ نظموں پہ کہہ رہے ہیں اور یہاں گانے سنے جا رہے ہیں. 2-2 گھنٹے لوگ ہینڈ فری لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو گناہ میں, چلو آدمی مباح کام کر لینا, گناہ میں تو وقت ضائع نہ کرے, یہ تو حسرت کا سبب ہے قیامت کے دن. تبھی میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیسے دیکھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں کی فلمیں بیٹھ کے, کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں. مجھے ارطغرل ڈرامے کے لوگوں نے بڑے فضائل سنائے اور کوئی بے حیائی نہیں ہے اور یہ نہیں اور اتنا ہسٹری. میں نے اس نیت سے تھوڑا سا دیکھا گھر والوں کے ساتھ کہ ہسٹری کے بارے میں مجھے ڈرامے کے ذریعے پتہ چل جائے. شروع میں تھوڑا سا دیکھا, میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم, ہسٹری کتابوں سے پڑھو زیادہ اچھا ہے, کتابوں میں اوتھینٹک بھی ہوتی ہے. میں تو وہ ڈرامہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو اس لیے منع نہیں کرتا کہ ان کو یہاں کا بول دیا پھر یہ فلمیں دیکھیں گے جا کے. کسی چرس پی رہا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ اس کو چرس چھڑوائی تو یہ ہیروئن پہ آئے گا, اس کو آدمی کیا کہتا ہے تو پیتا رہے, کم سے کم ہیروئن تو نہیں پی رہا نا. یہ تو حالات جس کو پتا ہوں وہ کہے گا ابا خوش ہے میرے بیٹا چرس پیتا ہے. بولیں گے کیسا ابا ہے؟ ابا کہے گا بھائی یہ شراب پیتا تھا, شراب چھوڑ کے کس پہ آ گیا ہے؟ چرس پہ. تو ایسا ابا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک عام آدمی حیران ہوگا یار چرس پہ کیوں خوش ہو رہا ہے. تو قوم کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ ارطغرل نہیں دیکھیں گے تو یہ انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے اور بےہودگی دیکھیں گے, تو اس لیے. ورنہ لیکن ہم تو جب ارطغرل دیکھنے کے لیے بھی بیٹھے, ہم نے کہا بھائی بڑا جس کے پاس فالتو ٹائم ہونا, سارا دن فارغ ہو وہ یہ کام کرے, ہمارے پاس اتنا ٹائم, اس سے بہتر ہے پودے لگا لے آدمی. ہم نے تو کیاری بنائی ہے, وہ اس میں پودے ہی نہیں لگ رہے اب تک. وہ ایک پھر میں نے فون کر کے پودا منگوایا رات کی رانی کا, کہ یار اسٹوڈیو میں خوشبو آیا کرے گی, وہ لگا دو. وہ تھیلی لے آیا رکھا, اب اس کو لگائیں کس وقت؟ وہ رکھے رکھے مارکیٹ سے پتہ نہیں کون شارٹ ہی ہو گیا, کون اٹھا کے لے گیا اس. پھر میں نے ایک دن میں نے کہا یار اب جا کے لگاتا ہوں, اب پودا لگانے کے لیے ٹائم تو ہے مگر پودا. یہ پاکستان میں آپ کو یہ بھی سہولت ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ کر. پودے نہیں چھوڑتے یار لوگ, چور پودا لے گیا. ایک طرف اتنا ویژنری ہے کہ پودا لگائے گا اور ایک طرف چوری کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے لے گیا ہوگا. تو حضرت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہو اس میں آپ کا سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، تفریح کا ٹائم بھی ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کس قدر مصروف انسان ہیں، لیکن تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. ابھی پچھلے سال گئے ہوئے تھے نا، ان کی ویڈیو آ رہی تھی، لانچ چلا رہے تھے، تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں سنگھ بھائی فالتو ٹائم بہت ہے. نہ میرے بھائی، یہ بھی وہی 5,000 کا نوٹ ہے، کیونکہ زندگی میں یہ نہیں ہوگا انسان جائے گا اسٹریس میں، پاگل ہو جائے گا. تو آپ نے کرنے سارے کام ہیں، ترتیب سے کرنے ہیں، دیکھ کے کرنے، یہ کرنے کا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گیم کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں، حیرت ہو رہی ہے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو کسی طرح روک لے، گزرے نہیں. یہ بہت سے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. اور جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں پب جی کھیل رہے ہیں، ابے تیرے تو تو عجیب آدمی ہے یار، ہم تو بچا رہے ہیں کہ کچھ ملے ٹائم ہمیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ باقاعدہ ملے ہوئے، یعنی ایسے جیسے 5,000 کے نوٹ کی گڈیاں نکال نکال کے پھینک رہا ہوں، وہ دراز سے 5,000 کے نوٹ کی گڈیاں نکال نکال کے زاجا کر رہا ہے. اتنا شاعر نے کہا الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ 5,000 کا نوٹ نہیں ہے، وہ ٹائم ہے. سب چیزیں مل جاتی ہیں، وقت نہیں ملتا. اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اس کو سب سے سستا سمجھ رہا ہے. جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا. کسی بوڑھے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے، جو 20 سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائے 20 سال آپ کو، اور 1 کروڑ روپے دو، وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو، کہے گا یار مجھے 20 سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے، لیکن وہ واپس نہیں آتا. اتنی قیمتی چیز. تو یہ میں نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں پانی سے، دراز میں 1,000 کے نوٹ ہیں، اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اسکیجول ایسا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے، نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے. اچھا، ہمارے حضرت تلاوت کے پابند تھے، اور وہ تلاوت کو بیان سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. جس دن حضرت کی مصروفیت زیادہ ہوتی اور تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا، اس دن تلاوت کا نعوہ نہیں کرتے، بیان کا نعوہ کر دیتے تھے. بیان کے لیے آ کے بیٹھتے، 5-10 منٹ بات کرتے اور فرماتے آج میری تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آج بیان کی چھٹی، کیونکہ آج میں نے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ میں مصروف تھا کسی اور کام میں. کیا مطلب؟ ان کی بوتل میں بیان، ان کے دراز میں بیان بھی ایک 5,000 کا نوٹ، لیکن تلاوت کی ویلیو ان کی نظر میں کتنے کی ہے؟ 10,000 کی. بیان کا چھوٹا. اب ہم حیران تھے یار، ہم بیان کے نعرہ کر رہے ہیں تلاوت چھوڑے، نہ تلاوت نہیں چھوڑوں گا. وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہے، کنویں سے آپ پانی نکالتے رہو گے، نیا پانی نہیں آئے گا تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. فرماتے تھے جو علماء واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو نفلی عبادت، تلاوت، تہجد یہ بہت ضروری ہے، کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کم، اور پھر ان کے علم میں کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا، علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، اصل تو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جو علم ڈیلیور ہوتا ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سوائے فلانے صحابی نے یہ کر دیا، فلانے بزرگ کی کتاب میں یہ، فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، فلانا بھی غلط. نیگیٹیویٹی، نفرتیں، اس کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو فرماتے تھے تلاوت کریں گے تو پانی آئے گا اس کنویں میں، اللہ کی معرفت آئے گی، پھر ڈیلیور کریں گے، ایسے تھوڑی ہوگا. یہ ان کی ایک رائے تھی. اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں. آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن اچھا، جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنامے کیے؟ کارنامے تو کچھ بھی نہیں کیا. ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے، تو پتہ نہیں کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہوگا اگلی دفعہ، تو ہی کرے گا. جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے نا، اب تو پتہ نہیں کیا کر لے گا. کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم کیوں؟ بے برکتی. اٹھیں گے صبح 11 بجے، 11 بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا، جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے، حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو، کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کے. ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے, جلدی سے بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے, 11 بجے اٹھے آپ, 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ, اب تک 12 بجے, آدھا دن گیا تیل لینے, جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا. 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے, بزنس کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو, وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی, اگرچہ ابھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ معدہ ہضم کرے نہ کرے, ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا. تھوڑی دیر ٹھش پش کیا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی ٹھش پش کیا یا تھوڑی دیر کچھ کام وام کیا یا سائیکلوں کا پنچر لگایا جو بھی کر رہے, اس کے بعد کھانے کا ٹائم. کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ گھوڑا, کھانا کھایا نہیں بلکہ گھوڑا. کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے کہ نیند آتی ہے, سوئے کہاں, کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں, دماغ کا دہی بن گیا, تھکے تھکے. تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونقیں نہیں, تھکے 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 تھکے, نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے, گالیاں دے رہے ہیں معین اختر کے ماموں کی طرف, بات بات پہ کیا آ رہی ہیں, جب فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا, بات بات پہ گالیاں, بلب کے رشتے داروں کو گالیاں. آپ نے اس کی بائک میں پنچر لگایا, وہ پنچر دوبارہ لیک ہو گیا, بائک کو بھی گالیاں, بائک کے رشتے داروں کو بھی گالیاں, پنچر والا اگر کمزور ہے تو اس کو بھی گالیاں, وہ اگر پاورفل ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں, ساری گالیاں کس کو, بائک کے ٹائر کو گالیاں, جس کمپنی نے ٹائر بنایا اس کمپنی کو گالیاں, ان کیلوں کو گالیاں. یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں, دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈکٹ کیا آئے گی, شیطان والی آئے گی نا. بس تھکے 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 اثر میں مغرب میں گھر آ گئے, تھکے ہوئے ہیں, بیوی سے پھٹا ہوگا آپ کا کھانا, وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ دوپہر قیلولہ نہیں ہوتا, کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا, وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا, کولیسٹرول بننا شروع, اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ, رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, ٹینشن نہیں بھی ہو تو خام خاں کی ٹینشن ہے لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے صحیح ہے نا, اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا. تو اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بزی ہے, کام دھیلے کا بھی بولو نہیں ہو. کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو, تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد فجر میں اٹھ گئے, اول تو اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو رکھ کر, وہاں بھی ٹینشن. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ تھڑے پہ نا کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بزرگ حضرات تھے, ایک ان میں گھر گئے اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا بس وہ تھڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے, کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں, اور نہیں بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر. تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا, اور پھر نیند سوتا بہت ہے لیکن اس نیند سے تھکاوٹ دور, تبھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہوتی ہمیں, کیونکہ غلط ٹائم پہ سوئے ہیں نا. یہ سونے کا قدرتی, برگیاں دیکھو مغرب کے بعد فوراً ڈڑبوں میں چلی جاتی ہیں. نیند میری بھی ڈسٹرب ہوئی بھی ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں نیند کے معاملے میں, دماغی کام اتنے ہیں, لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے نا. اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے, کام بہرحال کیا ہے یہ, جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے, یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹ جائے, کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیند ٹائم پہ ہو جائے. تو ہم نے جو بڑے علماء کو دیکھا ہے ان کا یہ انداز دیکھا ہے, تو آپ کو ان کی زندگیوں میں لگے گا کہ یار یہ تو بہت ٹائم ہے. نہیں بھائی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن لائف اسٹائل سکون والا. اور قرآن کے جو الفاظ ہیں, وقصد فی مشیت, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو, مراد صرف چال نہیں ہے ہر کام میں, وہ انہی بزرگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ان کے ہر کام میں کیا ہے, اعتدال ہے. کھاتے ہیں تسلی سے کھاتے ہیں, سوتے ہیں تسلی سے, یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہ گئے, اس کو تسلی نہیں کہتے, تسلی کا مطلب جتنی دیر سوئیں گے پوری پراپر نیند ہوگی. اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے سونے میں ٹائم, کیونکہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں نیند غائب, نیند ہی نہیں آ رہی. پھر وہ گھنٹوں جا کے کروٹیں بدلتے رہیں گے, پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سوئیں گے, پولیس آئے گی اٹھائے گی, بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور پولیس بھی کیوں آئے گی؟ ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتا چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب. خیر وہ پھر میں گیا عصر کے بعد, پھر سو رہے تھے, پھر مغرب کے بعد گیا پھر سو رہے تھے, عشاء کے بعد گیا پھر سو رہے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہو ایسا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں, یہ سمجھ رہے تھے. لیکن جب رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس؟ خیر ان کی مجبوری ہوگی. تو وقت سے تھی مشی قرآن کہہ رہے ہیں ہر چیز میں کیا کرو, میانہ روی, اعتدال, اللہ سے دعا. آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی. خلاصہ یہ نکلا بھائی رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, فجر کی نماز پڑھو تمیز سے, اس کے بعد جاگنگ کرو. صحیح ہے نا؟ فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو. رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ, وہ نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو. دوپہر جو کراچی میں تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کام کیا کرنے ہیں وہ پھر کبھی اور بتائیں گے. اب آپ فجر میں اٹھ کے بولیں گے کریں کیا, آپ وہ پھر کسی اور موضوع پر انشاءاللہ ہم کسی اور دن بتائیں گے آپ کو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی جی آ گئے, آنے دیں سب کو. بھائی کسی نے سوال کیا ہے, حضرت بعد السلام عرض ہے کہ آپ صاحب جس طرح سے کرونا سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, خامخا ڈرا رہے ہو, گویا کہ آپ کو روز آپ کو اور جامع الرشید کو کرونا کی تشہیر کا ٹاسک دیا گیا ہو, خدارہ علماء حق کا کردار ادا کرتے ہوئے کرونا جیسی دجالی سازش کی تشہیر سے باز آ جاؤ اور امت کو حوصلہ دو. آپ لوگوں سے اس معاملے میں مذہبی طبقے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. اصل میں مذہبی طبقے کا ایک بہت بڑا ہیڈنگ یہ ہے کہ جو کام مذہبی لوگوں کا نہیں ہے اس میں بھی مذہبی طبقہ ٹانگ اڑاتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ مذہب سے دور ہوتے ہیں. جن کے پاس اوتھینٹک معلومات ہوتی ہیں, جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو کیا پتا. تو ہمیں نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے, نہ جامع الرشید کو ایسا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. جامع الرشید کی جو بڑے حضرات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو وہ بالکل اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. تو جب یہ کرونا مارکیٹ میں آیا, چائنا میں سب سے پہلے آیا, تو بعض ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی کہ پوری دنیا میں پھیلے گا. تو اس وقت بہت زیادہ کرونا کے خلاف کلپ ہمارے ملک میں بھی, یہ یہودی سازش, یہ چائنا نے خود پھیلایا, یہ وغیرہ وغیرہ. ہمارے علماء کی کوشش ہوتی ہے, میری بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسی بات کرو جس سے بعد میں رجوع کرنا پڑے, تو پہلی دفعہ میں ہی جو متعلقہ امور کے ماہرین ہیں ان تک پہنچو. تو انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی, بہت گہرائی میں گھس کے رپورٹ پیش کی, اپنی تحقیق ان کی, کہ بھائی یہ حقیقت میں ایک وبا ہے جو پوری دنیا کو لپیٹے گی, لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے گی, اور جو جامع الرشید نے پہلے دن کہا تھا آج تک اسی پہ قائم ہے, اور دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حضرت مفتی زرولی صاحب کی شہادت ہوئی کرونا سے, ٹھیک ہے, بیان تو یہ آیا کہ کرونا نہیں ہے, اس وقت ہم نے بھی نہیں چھیڑا کہ عجیب مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. مفتی نعیم صاحب جو بنوری ٹاؤن والے, بنوریا والے, وہ کرونا سے ان کا انتقال ہوا. جامعہ کے ایک بزرگ استاد تھے چشتی صاحب, ان کا کرونا سے انتقال ہوا. انڈیا کے درجنوں بزرگوں کا, رائےوند کے درجنوں بزرگوں کا کرونا سے انتقال ہو گیا. اور اگر آپ سروے کرنا چاہو, ہمارے ملک میں تو سروے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مولوی صاحب ہیں, دوسری شادی بھی کر رہے ہیں, یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے تو کم از کم دوسری شادی نہ کر رہے ہوتے. ابھی میں ان کا دوسری شادی کا نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ ان کے سسر کو کرونا ہوا ان کے, اور اسی لیے تو نہیں دوسری شادی کر رہے کہ سسر کو تو کرونا ہو رہا ہم دوسری شادی کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر کو تو کرونا ہوا ہے, کون پکڑے گا ہم کو؟ ہیں ٹھیک ہو گئے, چلو صحیح. مجھے ہوا ہے کرونا اور میں مرنے لگا تھا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دی. تو جو جامعۃ الرشید کی جو پہلے دن بات تھی آج بھی کیا ہے وہی ہے, لیکن آپ دیکھو جو ان کے خلاف تحقیق تھی روزانہ پینترے بدلے انہوں نے, روزانہ. شروع میں کہا یہ ہے ہی نہیں, پروپیگنڈا ہے, بعد میں کہا ہے مگر پھیلایا ہے امریکہ نے, کبھی کہہ رہے تھے چائنا نے پھیلایا, کبھی کہہ رہے امریکہ نے, کبھی کہہ رہے یہودی نے. یہودیوں کے مذہبی لوگوں نے بھی اس کے خلاف جلوس نکالا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا جب ویکسین آئی, تو ویکسین ابھی جامعہ کے ایک استاذ کی ویڈیو چل رہی ہے کہ ان کے کرونا کی ویکسین لگی اور اتنا بڑا پھوڑا آ گیا ان کے. جامعہ میں 2500-3000 لوگ ہیں مجھ سمیت, سب نے ویکسین لگائی ہے, نہ کسی کو پھوڑا نکلا نہ کوئی الحمدللہ مرا. ایک آدمی کو پھوڑا اتفاق سے بھی نکل سکتا ہے, جامعہ کوئی پھوڑا پروف نہیں ہے جامعۃ الرشید کہ کسی کو قیامت تک کبھی کسی کو پھوڑا نکلے گئے. اور ویسے بھی وہ شوگر کے مریض تھے, شوگر کے مریضوں کو زخم خراب ہو جاتا ہے جلدی, تو ہو سکتا ہے لگانے والے نے بے احتیاطی کی ہے. ایک دفعہ میرے پاس ویڈیو آئی کہ ایک صاحب کو کرونا کی ویکسین لگی اور ویکسین لگنے کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. میں نے, وہ بڑے ڈاکٹرز ہیں جو علماء سے جن کا تعلق ہے, کوئی یہودی ایجنٹ نہیں, ان کو ویڈیو بھیجی. انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے, ان کروڑوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی موت کا ٹائم آ چکا ہے, اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو آدھے گھنٹے بعد ہارٹ اٹیک سے مرنا تھا. ابھی یہ جو انڈیا کا اداکار 40 سال میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے, اس نے تو ویکسین نہیں لگائی تھی, اچانک مر گیا. تو ایسے بہت سے لوگوں نے اچانک مرنا ہوتا ہے, اتفاق سے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ویکسین بھی لگائے تھے, تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیا, ٹیکے لگائے تو یہ مرے ہیں. جب آپ ماہرین سے رابطہ کرو گے نا, یہ مفتیوں یا مذہبی لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ ماہرین کی فیلڈ ہے. کرونا علماء کا کام نہیں ہے, یہ مذہبی لوگوں کا کی فیلڈ ہی نہیں ہے. ذرا سے بیمار ہوتے ہو کہ مفتی کے پاس جاتے ہو. ٹائیفائڈ کی جب ویکسین لگ رہی تھی تو ایک ہسپتال سے رپورٹ آئی کہ 3 بچوں کو لگی اور 3 لمبے ہو گئے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اور یہ ٹائیفائڈ. میں نے ڈاکٹروں سے, ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا, میں کئی لوگوں سے پوچھتا, انہوں نے کہا بکواس ہے, بالکل فیک ہے. حالانکہ وہ کوئی یہودی ایجنٹ نہیں, فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹر, یہودیوں کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا فیک ہے. میں نے کہا حضرت یہ, انہوں نے کہا بھائی یہ فیک اس معنی میں ہے کہ اس ٹائیفائڈ کے سینکڑوں ہزاروں میں چند لوگوں کو سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین جب لگتی ہے نا, تو ہزاروں میں چند لوگوں کو وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ بچے بھی اس ہاسپٹل میں وقتی طور پر بیمار ہوئے ہیں, کل ٹھیک, اب تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے, اور واقعی ہم نے تحقیق کی وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر جا چکے تھے. ہزاروں میں 2-3 کو وقتی, ہمارا گارڈ ہے اس کو ویکسین لگی, یہ بیمار ہو گیا, 2-3 ہفتے بیمار رہی ہے والا نہیں دوسرا. یہ خوش ہو رہے ہیں میری باتیں ہو رہی ہیں, 3 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا وہ. تو ہزاروں میں کچھ کو ہوتا ہی ہے کہ جب ویکسین آپ کی باڈی میں داخل کی جاتی ہے تو وائرس چھوڑا جاتا ہے, تو اس وائرس نے جا کے اثر تو کرنا ہے نا, تاکہ اینٹی باڈیز بنے. تو بعض دفعہ وہ اثر 3 ہفتے تک رہتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ بیماری بڑی بیماری سے بچا رہی ہے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے کرونا کا اٹیک ہو, ویکسین لگ کے وہ اور زیادہ ہو گیا, لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہوتا کیونکہ اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بچا لیتی ہیں. بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر ویکسین لگی ادھر بھی پھر بھی کرونا ہوا, پھر بھی ہوا لیکن مرتا نہیں. عام طور پر جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. میں ابھی دوبارہ بیمار ہوا تھا تو غالب یہی تھا کہ مجھے دوبارہ کرونا ہوا ہے, لیکن اس شدت کا نہیں تھا, کیونکہ جو مجمع میں رہتے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ملنے کا. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس نے تو اتنی احتیاط کی اس کو پھر بھی ہو گیا, اور فلاں نے تو بالکل بھی احتیاط نہیں کی اس کو نہیں ہو رہا. 2 آدمیوں سے رپورٹیں مرتب نہیں ہوتی. آپ 100 آدمی دیکھو گے نا جن میں 90 کو کرونا ہوا ہے, ان میں 90 وہ ہوں گے جو احتیاط نہیں کرتے تھے, 10 ایسے ہوں گے جن کو احتیاط کے باوجود ہو گیا. اور اسی طرح اس کی اپوزٹ بھی ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں پہلے دن سے بے انتہا احتیاط کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, بچے ہوئے ہیں. لیکن چند ایسے بھی ہیں احتیاط کے باوجود ہو جاتا ہے. تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, احتیاط کے مکلف ہیں. تو نہ جامعۃ الرشید گورنمنٹ کا پٹھو ہے, نہ فوج کا پٹھو ہے. ذرا سی کوئی بات کر لو تو بھائی, ایک جامعۃ الرشید کا موقف یہ ہے کہ ایک کنٹری ہے آپ کا, ایک ملک ہے, اس کو ترقی دینی ہے, اس کی آرمی کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کی گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرے تو گورنمنٹ میں عمران خان ہوگا تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, نواز شریف ہوگا تو اس کو بھی کریں گے. ان کی ایک پالیسی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف تقریریں کر کے ان کی ٹانگیں کھینچ کے ککھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عوام زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے حق پرست حق پرست, یہ نہیں دیکھتی کہ حق پرستی میں کر کے کیا گیا یہ. سوائے لوگوں, اور میں نے بہت سے, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ دیکھے ہیں ممبر پہ صبح شام فوج کے خلاف بولتے ہیں, جب ان کو فوجیوں کی مکھن لگانے کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ٹائم ملتا ہے تو سب سے زیادہ بوٹ پالش یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. سب کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں آپ سب علماء کو, بہت زیادہ ممبر پہ ہوں گے فوجی ایسے فوجی ویسے, ذرا سا آپ دیکھو اپنا موقع ملے, اپنے بچوں کو فوج میں آرمی میں بھرتی کرایا ہوا ہے, اپنے بچوں کو آرمی میں بھرتی کرایا ہوا ہے, اپنے بچوں کو سارے گورنمنٹ کے اداروں میں بھیجنا ہے. تو بھائی بولنا بہت آسان ہوتا ہے, پبلک کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. پبلک کو خوش کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ کرونا یہودی سازش, اور فوج بھی ایسی اور ایجنسیاں بھی ایسی اور حکومت بھی ایسی اور سارے ایسے اور سارے ایسے. فوج کہے گی حق پرست آدمی ہے, تو نے حق پرستی کر کے قوم کو فائدہ کیا پہنچایا؟ ایک دھیلے کا تو کوئی اچھا قانون نہیں پاس کرا سکا. آپ کو پتا ہے ابھی میں باتیں جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ہے ہر سب بتا کے سب کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کی, وہ ان چیزوں کے قائم ہو تو کہتے ہیں اعتراضات کے جواب ہی نہ دو کام میں لگے رہو, ان کی پالیسی یہ ہے. تو میں اتنا بھی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, باتیں صحیح کی ہیں لیکن ان کی پرمیشن نہیں ہے. ایک جج تھے بہت کچھ کر رہے تھے, جامعۃ الرشید والوں نے ان کو بلایا, ان کو کانوکیشن میں بلا کے ان کو کھلایا پلایا, ان سے دوستی لگائی, ان کو بڑا اکرام کیا, ان کو پہلی دفعہ مولویوں نے عزت دی تھی, ان کو محبت سے بٹھا کے سمجھایا کہ آپ یہ قانون ہے قادیانیوں کے بارے میں تھا یہ پاس کریں آپ, اور ہو کیا رہا ہے کہ ہم نعرے بازیوں میں تو ٹائم بہت لگا رہے ہیں لیکن قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کہاں چلے جاتے ہیں اوپر کے عہدوں پر. ان کو بڑی محبت سے عزت, جب بھی آپ کسی سے کوئی کام لیں گے تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ سارے ججز چور, سپریم کورٹ کا جج چور وہ آ کے کہے گا تم تو مجھے چور کہہ رہے تھے اب میں کیا کروں گا. میں ڈی سی کا واقعہ سناتا ہوں ابھی آپ کو, وہ بھی آپ اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا ہوتا ہے. جامع ترشید والا ان کو بلا کے سمجھایا بٹھایا کہ بھائی قادیانیوں کے بارے میں آپ ایک قانون پاس کر دیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیس, وہ بھی مسلمان ہے بھائی جیسا مرضی, وہ جج مسلمان ہے, وہ کوئی قادیانیوں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, پروسیس عدالت کا یہ کہ آپ کچھ علماء کیس کریں اور پھر ہم سماعت کریں گے اور وہ لا کیا ہو جائے گا پاس. جامع ترشید نے شیعہ عالم بھی بھیجے, اہل حدیث عالم بھی بھیجے, بریلوی عالم بھی بھیجے, دیوبندی عالم بھی بھیجے. کیوں؟ جامع الرشید ان چاروں کو اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ جج کے سامنے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ سب کام سیاستن کرنے پڑتے ہیں, لیکن جج نے کہا, جج کے الفاظ ہیں, میں جج کا نام نہیں بتاؤں گا خامخواہ میں پھر آپ وہ پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے. جج نے کہا کہ جتنا اچھی تیاری جامعۃ الرشید کے مفتی کی تھی, میں نے تینوں کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بولنے کی اجازت دی ہے, جو خاندانی تیاری انہوں نے کی تھی اور جتنا اچھا وہ بولے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں بولا ہے, اور الحمدللہ کیس جیت کے لا پاس ہوا کہ قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کسی عہدے پہ نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑا ملک کا تاریخی کام ہوا ہے جو جامعۃ الرشید کے ہاتھوں اللہ نے لیا ہے. اگر وہ کہتے رہتے یہ ایسے پٹھو یہ یوں پٹھو یہ, عوام تو کہے گی حق پرست ہے, تو کام کیا کرا دیا آپ نے؟ جو کام دھرنوں سے جلوسوں سے نہیں ہو سکا وہ کام تمیز سے ہو گیا. دھرنے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. اب میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں, میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ ڈی سی صاحب مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ملنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ملنا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا اگر ڈی سی صاحب, انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا مجھ سے, ڈی سی صاحب مجھ سے ملے تو میں گٹر کے ڈھکن پہ ان کو بٹھاؤں گا, کیونکہ ہماری گلیوں کے گٹر کیا ہو رہے ہیں بولو نا, بہ رہے ہیں الحمدللہ. کل میں نے خاندانی بھنگی بلایا ہے, گارڈ سے میں نے بولا کوئی ایسا بھنگی لاؤ جو بڑا خاندانی ہو, گٹروں کو شیشے کی طرح چمکا دے. تو یہی گارڈ ہنس رہا تھا, کہہ رہا بھنگی اور خاندانی. میں نے کہا بھنگیوں میں بھی خاندانی ہوتے ہیں جو تمیز سے کام کریں. تو باہر یہ لے کر آیا اور اللہ کا شکر ہے سارے محلے والے مجھ سے خوش ہو گئے, پیسے ایک روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ٹائٹ خاندانی گٹر صاف ہو گئے, یہ خوش ہو گئے یار مفتی صاحب نے اتنا اچھا کام کرا دیا, پیسے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ اتنا اچھا کام کرا دیا تو چلو آدھے پیسے ہماری طرف سے. اللہ کا بڑا فضل ہے یہ, اللہ نے بہت لوگوں میں, باہر محلے والوں کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ڈی سی کے بارے میں میں نے کہا ڈی سی سے اگر میں ملوں گا نا تو اس کو گٹر کے ڈھکن پہ جاؤ ابل رہا ہے نا وہاں چائے کا انتظام کروں گا. یہ بیان پہنچ گیا ڈی سی صاحب کے گھر میں. اب یہ تو بے عزتی کی بات ہے نا ڈی سی کی بھی. ہر جگہ جا رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں تمہارے بارے میں گٹر کے ڈھکن, یہ تم لوگ کی حرکتیں, اس سے کام ہوتا نہیں ہے. اس سے اگلے کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ نفرت کہ یار ان مولویوں نے ہمارا تو جنازہ نکال دیا نا عزت کا. مجھے کبھی رابطہ کرتے بولتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, کیونکہ مجھے اطلاع ملی کہ ڈی سی صاحب کے گھر میں یہ بیان شارٹ کلپ سنا جا رہا ہے اور ڈی سی بیان سنتے بھی ہیں, اور عزت ہو گئی. ہمارے خلاف کوئی بولے تو کتنی بے عزتی. میں نے ڈی سی صاحب کو نمبر تلاش کروا کے فون کیا, میں نے کہا پہلے تو معذرت. تو بڑے خوش ہوئے, معذرت جب میں نے کی بڑے خوش ہوئے اور کہنے مفتی صاحب میں آؤں گا جہاں جہاں علاقے کا جو کام ہے آپ مجھے بتائیں. تو اس تمیز سے ہو گیا نا, تمیز سے ہو گیا. تو حکمرانوں کے خلاف تقریریں کرتے رہو یہ ایسا یہ ویسا یہ نام لے لے کے, عمومی طور پر اگر کوئی کہے تو اتنا برا نہیں ہے, نام لے لے کے تقریریں کرو گے بھائی یہ کام نہیں ہوگا. اللہ نے حاکم کی نیچر بنائی ہے کہ وہ سب سے پہلے رسپیکٹ چاہتا ہے, عزت. عزت دو گے تو اب دیکھو نا یہی چیزیں جب تھانے جاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. پولیس والوں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں لیکن تھانے میں جائیں گے تو یس سر. وہاں کرنا حق بیان کر. ہم سے کہتے ہیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایس ایچ او کے خلاف بیان کرو, حق بیان کرو. او بھائی تم جاؤ اس کے منہ پہ حق بیان کرو, وہاں جا کے تو تم بھیگی بلی بنے رہتے ہو. اللہ کا شکر ہے ہم جیسے یہاں ہیں اس کے سامنے بھی ویسے, کوئی مکھن نہیں لگاتے, کوئی اضافی تعریفیں نہیں کرتے, بس تمیز سے بیٹھتے ہیں. حضرت یہ کام ہے آپ سے. آپ کے بارے میں میں نے فرمایا تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے دن میں, لیکن رات کو الحمدللہ آپ جاگتے ہیں, تو وہ پلس مائنس ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. تو یہ جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے. باقی میں جتنا جامعۃ الرشید کو جانتا ہوں باہر کے لوگ نہیں جانتے. میں جامعۃ الرشید کے اساتذہ بڑوں کے ساتھ کتنے سال ہو گئے, 27 سال سے ہوں ان کو. میں نے اتنے قریب سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یا فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اخلاص پہ آپ کو شبہ کرنے کا بالکل حق نہیں. کہ ان کا ایک صاحب نے کہا جو نیا بورڈ بنایا حکومت نے بنا کے دیا ان کو. میں نے کہا کوئی گورنمنٹ نے نہیں بنایا, گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیا ہے. تو رجسٹر تو گورنمنٹ نے وفاق المدارس کو بھی کیا, سب کو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. نیا بورڈ کا مقصد نا امت کو توڑنا ہے, وہ ابھی بھی ان کے اکابر ہیں, اور وفاق سے الحاق بھی انہوں نے خود تھوڑی ختم کیا, وفاق والوں نے الحاق ختم کیا ہے. ان کی تو ریکویسٹ تھی کہ ہمارا ہم وفاق سے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہیں. لیکن چلو آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کہو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک کام نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری رائے میں ٹھیک کام ہے, ہمیں ضرورت ہے اس کی. اب آپ ان سے ملو تو وہ آپ کو ضرورت کی پوری لسٹ پیش کریں گے آپ کے سامنے, بھائی یہ مجبوریاں ہیں ہماری, یہ ضرورت ہیں, ہم اس نہج پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بس ایسا ہی فیس بک پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہ ایسے ہوئی ہے یوں. ہم سارے علماء کے قائل ہیں, بنوری ٹاؤن سے جو اللہ نے دین کا کام لیا ہے اس کو کون انکار کر سکتا ہے بھائی. میرے جتنے اساتذہ ہیں یا تو بنوری ٹاؤن سے پڑھے ہیں یا دارالعلوم کرنگی سے یا جامعہ فاروقیہ سے, تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بلا وجہ کہ نفرتوں کا ماحول. تو یہ جو کرونا کے بارے میں بھی جامعۃ الرشید کا کردار ہے, جو پہلے دن سے ہے آج بھی وہی ہے. جب یہ ابھی تو جامعۃ الرشید میں فاصلے ختم کر دیے, مل کے کھڑے ہو رہے ہیں. 4-5 مہینے پہلے جامعۃ الرشید میں طلبہ نے کہا کہ بھائی یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے, تو ہمارے جو شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, انہوں نے کہا اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اصولی جواب دیا کہ ہم نے نہ گورنمنٹ کے کہنے سے ایس او پی اس پر عمل کیا تھا, نہ ہم گورنمنٹ کا انتظار کریں گے. ہم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر یہ عمل کیا تھا, ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہی ہم اس کو چھوڑیں گے. اصولی بات بھائی, ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ فاصلے رکھو تو ہم نے کر دیے. یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا بھی ٹاپک نہیں ہے. ڈاکٹروں کے کہنے پہ شروع کیا تھا, اب ختم بھی کس کے کہنے پر ہوگا؟ ڈاکٹروں کے. تو جب جامعہ میں سب کو ویکسین لگا دی تو ڈاکٹروں نے کہا اب فاصلوں کی ضرورت نہیں ہے. لندن میں بھی ایس او پیز ختم کر دی گئی ہیں کیونکہ سب کو ویکسین لگ گئی ہے, تو اب انہوں نے بھی ختم کر دی. تو اب وہ احتیاطوں کا اسی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ بہت سے لوگ ویکسین لگا چکے ہیں. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے؟ تو یہ ویکسین پولیو کی ہو گئی یا کرونا کی ہو گئی یا کسی بھی چیز کی ہو گئی, یہ علماء کا یا مذہبی طبقے کا ٹاپک نہیں ہے. میں مذہبی طبقے سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دنیا میں اپنا مذاق نہ اڑواؤ, پہلے ہی بہت اڑ چکا ہے مولویوں کا مذاق, بہت اڑ چکا ہے مذاق, تو اب مزید مذاق نہ اڑواؤ. پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, ساری دنیا کافر یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہے. جب اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں, صرف امریکہ یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے, پورا یورپ یہودیوں کے اگینسٹ ہے, فرانس یہودیوں کے وہ فلسطینیوں کو مانتا ہے, وہ کہتے ہیں فلسطینیوں کو حق دو. فرانس ہو گیا اور آپ کے جتنے کنٹری ہیں یورپ کے, ڈنمارک ہو گیا, ناروے ہو گیا, یہ سارے تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے ملکوں میں مظاہرے ہوتے ہیں. صرف ایک امریکہ ہے, کیونکہ ویٹو پاور کا حق ہے نا امریکہ کو, وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. لیکن ہم پورے گوروں کو کیا کر دیتے ہیں, یہودی بلیک لسٹ. ایسا بھی نہیں ہے, آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو جا کے, دنیا کو جا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا ہو کیا رہا ہے. ایک برطانیہ ہے جو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے, ایک امریکہ, باقی تو پورا یورپ اس میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے, وہ تو ووٹ فلسطینیوں کے حق میں دیتا ہے. لیکن ہمارے ایسا امیج ہے سارے, تو فرانس بھی لگا رہا ہے ٹیکے, وہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ, جرمنی بھی لگا رہا ہے ٹیکے, ٹھیک ہے نا. ایک پاکستان میں چند لوگ ہیں جن کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ ٹیکے لگانے سے کیا پھیل رہا ہے, مر رہے ہیں لوگ, کرونا پھیل رہا ہے. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے جب آسٹریلیا میں گیا تو اس وقت کرونا نیا نیا پھیلا تھا, میرا وہی ویزا تھا 3 مہینے کا. جیسے ہی میں آسٹریلیا پہنچا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا یہ بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے, اب سختیاں ہوں گی اور فلائٹیں سب سے پہلے بند ہو. تو میں نے وہاں کہا کہ مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو موقع ہے یہاں رہنے کا, یہی رہ جاؤ, آپ کے پاس ایک عذر ہے بھائی, گورنمنٹ کو کہہ دینا جہاز ہی نہیں ہے تو کہاں سے جاؤں. تو میں نے کہا میں یہاں رہ کے کیا کروں, یہ کام تو وہ کرے نا جو سلپ ہونے کے لیے جا رہا ہو. ہم نے کہا ہم تو بھاگیں گے بھائی. میں فوراً اسپیڈ کے ساتھ ایک ہی ہفتے میں فلائٹ بک کرا کے, دبئی سے کنیکٹڈ فلائٹ تھی, دبئی اترا. دبئی اترا ہوں تو ہو کا عالم, نہ بندہ نہ بشر دبئی. دبئی کی ساری فلائٹیں کیا ہو گئی, بند, سب بند پڑا. کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے فضائیہ. اتنے میں ایک مولانا صاحب کا میسج آیا, اور مولانا بھی یونیورسٹی کے بھی پڑھے لکھے, مدرسے سے بھی بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ مولانا, دیندار, میسج آیا, صرف مسجدیں بند کی جا رہی ہیں کرونا میں, صرف مذہب کو فوکس کیا جا رہا ہے, ان سے بولو بند کرنا ہے تو سینما گھروں کو بند کرو, ایئرپورٹوں کو بند کرو. اور میں دبئی میں بیٹھا ہوں, مجھے جہاز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز وہاں نظر آ رہی ہے, جبکہ مسجدیں کیا تھیں, کھلی اس وقت. نہیں نہیں, میں نے کہا یار ان کو دیکھو, یہ تو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. مسجدیں کھلی بھی تھیں, صرف مسجدیں بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت اب تک مسجد کم از کم پاکستان میں اب تک بند نہیں, سینما گھر بند پڑے ہوئے ہیں, اور فضائیہ کا تو پورا نظام, کمپنیاں بیٹھ گئی ہیں, گھروں میں تباہ ہو گئے ہیں. لیکن پروپیگنڈا دیکھو یار, ان کو صرف مذہب سے نفرت ہے, ان کو صرف کس سے نفرت ہے. بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے, عالم بھی تھے ان کی, اور کہہ رہے ہیں ایئرپورٹوں کو کیوں نہیں بند کر رہے. تو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا میں دبئی ایئرپورٹ پہ ہوں, یہاں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں میں پاکستان پہنچ بھی پاؤں گا. اللہ کا شکر ہے آخری فلائٹ تھی, یا اس کے بعد ایک آدھ اور ہوگی, میں آیا, اس کے بعد سے فلائٹیں بند. میں تھوڑی دیر بھی تاخیر کرتا تو میں گیا تھا, میں آسٹریلیا کے جنگلوں میں اونٹوں کے ساتھ دوستیاں لگاتا پھر رہا ہوتا وہاں پہ. کہ اب کیا کریں یہاں, کیونکہ بیانات پر بھی پابندی لگ گئی تھی کہ مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے آپ, تو ہم کیا کرتے وہاں جا کے. ایک تو اب اس لیے بھائی جو کام ہے ان کا ان کو کرنے دو یار. آپ لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دو, آپ لوگوں کو جلدی اٹھنے کی ترغیب دو, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو بتاؤ زنا بری چیز ہے, آپ لوگوں کو بتاؤ شراب بری چیز ہے. آپ ماں باپ کے, یہ چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہیں. انگریزوں کے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں, ماں باپ کے حقوق بیان کرنے والے گوروں کے پاس نہیں ہیں. یہ علماء کا کام ہے, یہ چیز انگریزوں کے پاس نہیں. علاج کراؤ ڈاکٹر سے, حلال حرام کا مسئلہ کس سے پوچھو, علماء سے پوچھو. تو اس لیے یہ جو بھائی نے اتنی لمبی چوڑی وہ بات کی ہے, تو نا جامعۃ الرشید والے گورنمنٹ کے پٹھو ہیں بھائی. کوئی آج تک کسی استاد نے حکومت سے یا فوج سے کوئی ایک مراد لے کے 5 روپے کا بھی پلاٹ نہیں خریدا ہو, کیونکہ مقصد کسی کی توہین نہیں ہے, سبھی کام کر رہے ہیں. وفاق المدارس سے تو اللہ نے کام لیا, ہم تو وہی نصاب پڑھا ہے وفاق المدارس والا جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور کام لے گا اللہ. لیکن ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہے, انہوں نے جس نہج پہ کام کرنا ہے اس کے لیے ان کو الگ بورڈ ضروری تھا. آپ کے اپنا الگ کر لیتے, پورا بورڈ بنانے کی کیا ضرورت بھائی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ چاہیے, طلبا چاہیے فارغ و تحصیل, اس کے لیے بورڈ ضروری ہے. اب آپ بیٹھیں گے تو آرام سے آپ کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کو ان کی دلیل سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی, رائے کا اختلاف ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے, آپ کو وہ صحیح لگ رہا ہے, تو آپ اس نہج پہ کام کریں, ہم اس نہج پہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے تو ایسے ہیں جو صبح شام جامعۃ الرشید کے خلاف بول رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے جامعۃ الرشید میں یہ ایڈمیشن دلایا ہے. کیونکہ انسان اپنے بچے کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے. ایک صاحب انگلش کے خلاف اتنی تقریریں کر رہے تھے, اور مجھے کہہ رہے تھے جامعۃ الرشید والے انگلش کو پروموٹ کر رہے ہیں, انگریزوں کی زبان, یہودیوں کی زبان, پہلی کلاس سے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں اور یہ اور وہ، بہت زیادہ انہوں نے تقریریں میرے سامنے کی. مجھے کسی نے بتایا ان کا اپنا بچہ انگلش لینگویج سینٹر میں پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کا تو اپنا بیٹا، آپ اس کو انگلش سکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، کیا کریں یار، معاشرے میں چلنا بھی تو ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، آپ کے بچے کی مجبوری ہے، قوم کے بچوں کی مجبوری نہیں ہے. تو سب ٹھیک ہیں، وفاق المدارس والے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ نے اتنا کام لیا ہے، ہم تو وہیں سے فارغ ہیں نا. اور یہ بھی صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو صحیح کہو ان کو غلط کہو، کہ بھائی دونوں ٹھیک ہیں، کیوں خام خام میں لڑا. اس لیے کورونا کو اب تو ویکسین لگ گئی ہے، سب کے ٹھک گئی ہے ویکسین. اب اتنا مسئلہ نہیں. شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں دو بار طلاق دے تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ جی مذاق مذاق میں ہو جائے گی طلاق. ایک کل کسی نے مسئلہ پوچھا، شوہر بیوی کو مذاق میں کہہ رہے متعلقہ، اے متعلقہ ادھر آ. متعلقہ کا مطلب تو طلاق یافتہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا واقعی طلاق یافتہ ہیں پہلے سے؟ اس نے کہا نہیں. تو ہو گئی ہے طلاق، اس کا مطلب پھر طلاق یافتہ، یعنی میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، یہی مطلب ہوا نا. پھر اور تو کوئی شوہر کے میری نیت نہیں تھی، تو بھائی نیت ویت طلاق میں چلتی نہیں. ایسے تو جتنے شادی شدہ لوگ ہیں نا جنہوں نے قبولا ہے، وہ مکر جائیں گے بعد میں، بولیں گے ہم نے تو مذاق میں قبولا تھا. قاضی کے سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں نا قبول ہے، بعد میں بولتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. اتنی بڑی ٹینشن سر سے اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ ان کو کتے کی ضرورت، کتا کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسری دفعہ سنا رہا ہوں ممبر پہ یہ لطیفہ، نئے نئے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا، مر گئی وہ، بڑا حادثہ تھا، ہزاروں لوگ تعزیت کے لیے لائن میں لگ گئے. بھائی بےچارے کی جوان بیوی کتے نے کاٹ لیا، مر گئی، تو ہزاروں لوگ لائن میں لگے گئے. ان میں سے ایک لائن توڑ کے آیا، کہنے لگا کہ یار وہ ایک دن کے لیے کتا ادھار چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتا یہ تعزیت کے لیے آئے گئے؟ یہ سارے کتے کے لیے آئے گئے. چھ مہینے بعد تیرا بھی نمبر آ جائے گا. اب آپ بتاؤ، اگر طلاق اور نکاح مذاق میں کلدم ہوتا تو جو آدمی بیوی سے پریشان ہے اس کو کتا کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ بیگم میں نے جو قبولے بولا تھا نا وہ میں مذاق کر رہا تھا، یعنی تم میری بیوی سرے سے ہو ہی نہیں. تو اس لیے شریعت نے نکاح میں، طلاق میں، مذاق میں کرو یا حقیقت میں، شریعت میں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے تاکہ اس قسم کا مذاق لوگ نہ کریں. تو بیوی کو مذاق میں بولو تمہیں طلاق ہے یا تم متعلقہ ہو، ڈیورس بہرحال واقع ہو جاتی ہے. بیوی کو فارغ ہو بولنے سے تو نیت پوچھنی پڑے گی نا. اگر طلاق کی بات چل رہی تھی، بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم فارغ ہو، اس کا مطلب طلاق ہی یہ مراد ہے. اور اگر ویسے کہہ دیا تم فارغ ہو، تو فارغ کبھی دماغ سے بھی ہوتی ہے، کبھی کاموں سے فارغ ہوتی ہو، کبھی جو ہے. تو فارغ لفظ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، اور قرائن سے پتہ کیا ہے حضرت. جس اسی طرح آزاد کے لفظ میں بھی دیکھنا پڑے گا، بیوی بول دیا تم آزاد ہوتے، اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق. حضرت جس لڑکے کے چہرہ پرکشش ہو اور وہ پٹھے بال رکھ سکتا ہے، یہ اسے چھوٹے رکھنے چاہیے. جو بالکل امرد لڑکا ہے، امرد سے مراد بیریش لڑکا، لونڈا لپاڑا جسے کہتے ہیں بالکل ہی، تو اس کو لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے، آج کل فتنوں کا دور ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، ٹین ایجز لڑکے، ماں باپ بھی بالکل بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بچے آئے ہیں، کبھی کسی کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی کوئی ان کو پیار کر رہا ہے. باپ کہاں ہے ان کا بھائی؟ کدھر مر گیا ہے باپ ان؟ آپ کو پتہ نہیں یہ زمانہ کتنا خراب ہے، لوگ کتنی بری نیتوں سے آج کل جو یہ لڑکوں سے بتھیلی کا مرض ڈراموں، فلمیں اور جو میڈیا پہ آ رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. خیر ڈرامے میں اتنا تو نہیں کہ یہاں تک ابھی پہنچ گئے ہوں، لیکن میڈیا تو بےہودگی پھیلا رہا ہے، ویب سائٹس ہیں. تو اس لیے نوجوان لڑکے سے کبھی بھی جسم کا مذاق نہ خود کریں نہ کسی دوسرے کو کرنے. آپ کا بچہ یہاں گھوم رہا ہے، میں نے یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے، میرے بچے یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، میں نے گارڈوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے نا اگر سلام کرنے کے لیے، مجھے بتاؤ. اور کسی کو یہ مذاق، میں نہیں کہہ رہا لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، بچوں کو کوئی بھی پیار کر رہا ہے اچھی نیت سے ہی کر رہا ہوگا، لیکن 100 میں 1 خراب ہوتا ہے، اس ایک کی وجہ سے 99 پر پابندیاں لگانی پڑتی. بچوں کے ساتھ نہ اسکول میں، نہ مدرسے میں، نہ مسجدوں میں، کہیں بھی ہاتھ کے مذاق کی بالکل اجازت نہیں ہونی. پیار کرنا ہے بس سر پہ ہاتھ رکھو، بس اس سے زیادہ کسی کو فری ہونے کی اجازت نہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں بعض بڑے خوبصورت اٹریکٹیو بچے ہیں، دوسرے بڑے میاں ان کو گود میں بٹھا کے بیٹھے ہیں. یہ کیا لگتا ہے بھائی بڑا میاں ان کا کیوں گود میں بٹھایا ہے, اس کو دبا رہا ہے, باپ بیٹھا ہوا ہے اسے وہ سمجھ رہا ہے اتنے اچھے, آپ کو کیا پتا دل کی نیتوں کا. تو یہ معاشرے میں جب آپ پھریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ معاشرہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ تر لوگ خراب ہیں, میں کہہ رہا ہوں 100 میں 1% خراب ہیں. ان 1% کی وجہ سے پابندیاں کس پر لگیں گی؟ 99% پر. سمجھتے ہو؟ تو ہاتھ کے مذاق کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے.
اچھا بھائی
اس بچوں کو بولے بھی نہ رکھے پٹے والے والے. حکیم اختر صاحب تو بچوں کو ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے, حسنی ختم. لیکن بعضوں کا وہ عاشق تو ایسے ہوتے ہیں, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. میری 5 بہنیں ہیں جس میں سے 3 کی شادی ہو چکی ہے اور 2 کنواری ہیں, وراثت کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں وراثت کا. دیکھیں باپ کے مرنے کے بعد وراثت بیٹے بیٹیوں کو جو ملتی ہے اس میں کسی کے میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مالدار ہے یا غریب ہے, شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے, وراثت سب کی ایک جیسی ہے.
اچھا بھائی
آگے سارے تینوں دولہا آگے مارکیٹ میں, 2 آگے 1 رہ گیا. بلاؤ فون کر کے یار, ہول سیل کے حساب سے نکاح ہوگا نا, جلدی بلاؤ فون کرو ورنہ پھر ریٹیل پہ نکاح مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو پڑھ لیا میں. حضرت میری طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے, دعاؤں میں یاد رکھے سید زیاد. دل سے دعا جی اللہ آپ کو کامیاب کرے, شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پنڈی سے ایک لڑکا آیا تھا, اس کا نام تھا کیا نام تھا یار, وہ کہہ رہا تھا میرا نام لے لینا, شعیب نام تھا شعیب. وہ بےچارا آتے ہی لپٹ لپٹ کے رونے لگا مجھ سے, میں کب سے سفر کر کے آ جاؤں, اتنی عقیدت محبت. تو مجھے کہنے لگا میرا ممبر پہ ایک دفعہ نام لے لینا میں خوش ہو جاؤں گا. بےچارا غریب سا لگا تھا, شعیب نام تھا شاید اس کا. تو میں نے کہا چلو آپ اتنی رو رہے ہو بےچارے. یہ واقعہ بتا جو ڈر سے لگتا ہے کہ اور بھی لوگ لائن لگا کے جو کتے کے لیے جیسے کھڑے ہوئے تھے تو رونے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے لمبی لائن نہ لگ جائے. تو بےچارا عقیدت میں ایسا محبت میں آیا اور رونے لگا, آپ کو مل کے بڑی تو میرا نام لے لینا اپنی زبان سے ممبر میں. میں نے کہا چلو یار جی. اچھا جی پنڈی سے آیا تھی تو میں بھی نہیں لے لینا. حضرت میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ آیا ہے اور وہ بہاری میں ہیں. ہماری والدہ کہہ رہی کہ ہم بہاریوں میں نہیں کریں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بہاری فیملی, بہاری تو بڑی اچھی قوم ہے بھائی, بڑے خاندانی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اما کو کیا ہو گیا؟ امایوں نے بھی بڑے مسئلے کھڑے کیے ہوئے یار آج کل. تو اما کو بولو اگر یہ قوم اور خاندانوں کا زیادہ دیکھنا شروع کیا نا تو بس ہو گئی شادی. پھر تو اچھے لوگ ہیں, ہمیں تو آفر, ہم نے جب شادیاں کر رہے تھے ہم نے تو آفر کی بھی تھی بھائی کوئی بھی قوم ہو, شریف ہو, دیندار ہو, پردے دار ہو. اسی وجہ سے ہو گئی ہماری. اگر ہم یہ پکھیں لگاتے یہ والا قوم نہیں چاہیے یہ والی نہیں چاہیے تو بیٹھے ہوتے ابھی تک, صرف بیانات کر رہے ہوتے آپ کے سامنے بیٹھ کے. کتوں کی ضرورت ہمیں بالکل بھی, ایک ہی کتے سے کام چلتا ہے جیسے سب کا چل رہا ہے. اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ لاؤ دے دو جلدی سے.
آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ محرم میں نکاح کرنا چاہیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کربلا کا واقعہ,
محرم میں کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے وہ اس والے محرم میں نہیں ہوا, وہ 1200-1300 سال پہلے والے محرم میں ہوا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ محرم میں شادی کو کہہ رہے ہیں کہ کر لینا چاہیے, جبکہ محرم میں تو کربلا والا واقعہ ہوا تھا. یہ وہ یہ والے محرم میں نہیں ہوا تھا, وہ 1200-1300 سال پہلے والے محرم میں ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ ان کے اپنے باپ کا انتقال ہو تو دیکھا ہوں یہ کیسے شادی کریں گے. حالانکہ جائز تو اس وقت بھی ہے, باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے, اگلے سال وہ غم نہیں ہوتا, اس سال کرتے ہیں لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں. ابا کا جنوری میں انتقال ہوا تو اگلے سال جنوری میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. اور اگر کسی مسلک میں نہیں ہوتے تو وہ نہ کرے. ہم تو اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں. سنی مسلک میں جو مر گیا تو اگلے سال نہیں مرا ہوتا, وہ پچھلے سال مرا ہے, ابا مرا ہے, اما مری ہے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کے والدین کی. تو حضرت حسین کا اچھا ایک صاحب نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا اور آپ رونے لگے یہ واقعہ بیان کر کے, جبریل نے بتایا تھا. تو اس سے لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ حسین کے غم میں رونا سنت ہے. مجھے یہ بات بتاؤ, جب نبی کو خبر پہنچی تھی تو اس وقت روئے تھے, اس خبر کے بعد اگلے سال بھی روئے تھے کیا اسی تاریخ میں؟ تو جب غم کی خبر پہنچتی ہے انسان روتا ہے. نبی اس سے حضرت حسین پہ نہیں روئے, اپنی نواسی کے انتقال پر بھی روئے, لیکن جب انتقال ہوا تھا اس وقت روئے تھے, اگلے سال نہیں روئے تھے اسی دن. تو غم ہونا تو نیچرل ہے, غم منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, تبھی 3 دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے. تو حضرت حسین کا غم ہماری نظر میں اس کائنات کا شاید سب سے بڑا غم ہو کربلا میں نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا, اور کیا ان لوگوں نے جو کلمہ گو مسلمان کہلاتے تھے انہوں نے کیا, اور اہل بیت کی ایک کثیر تعداد کو شہید کیا گیا. لیکن اب ہر سال اسی مہینے میں غم منانا یہ حضرت حسین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. حضرت حسین کی جو وصیتیں ملتی ہیں وہ وصیتیں ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو صبر سے کام لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا, چیخنے چلانے سے منع کیا, گریبان چاک کرنے سے منع کیا. تو سنی مذہب میں محرم میں شادی بالکل جائز ہے, اور اس سے یہ دلیل دینا کہ ان کو حسین کا غم نہیں ہے, بھائی ہمیں بہت غم ہے حضرت حسین کا. ایک صاحب نے کہا آپ دیکھو حضرت حسین کربلا کا واقعہ سنایا, مجھ صاحب روئے نہیں. میں نے جب کربلا کا واقعہ سنایا ہے جب بھی میری آنکھوں سے آنسو آئے ہیں. یہ واقعہ ایسا غمزدہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب آپ سن رہے ہو تو اس وقت بھی آنسو آ رہے ہو, کیونکہ ہم پروگرام بنا کے نہیں روتے. یہ تو غم ایسی چیز ہے, کبھی انسان کو رونا آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو یہ عجیب حساب ہے کہ جو ہے نا آپ نے ایک باقاعدہ پروگرام کر رہے ہو اور اس کو تو محرم میں بھی شادی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے, جب رشتہ ملے اس میں تاخیر خلاف سنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اگر پتا چل جائے نا میری زندگی میں ایک دن باقی ہے اور میرے نکاح میں بیوی نہ ہو, میں ایک رات بغیر بیوی کے نہ گزاروں, میں نکاح کروں گا. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ اسی رات میں کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. وہ تو ایک رات تاخیر نہیں کر رہے اور آپ پورا مہینہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس پورے مہینے کیا اس کو گناہ کا خطرہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب گناہ کا خطرہ ہوتا ہے سب لوگوں کو, لیکن خطرہ ہو بھی تو سکتا ہے نا. تو اس لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں جس کو خطرہ ہے وہ محرم میں نکاح کر لے, تو جس کو خطرہ ہے وہ اپنے سسرال یہ بتائے گا کہ مجھے بہت شدید خطرہ ہے. یہ چیزیں تو ایسی اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. سسرال کو یہ تھوڑی بتایا گیا کہ مجھے بہت شدید طریقے خطرات ہے, اگر آپ نے شادی نہیں کی میں زنا میں پڑ جاؤں گا, کہیں دفاع ہو یہاں سے, ایسا ٹھہرکی ہے تو کیوں کر رہے شادی. تو وہ تھوڑی بتائے گا, یہ تو دل کی حالت اللہ جانے وہ جانے. تو وہ نکاح میں جلدی کرے گا, تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اس لیے حکم دیا بھائی جیسے ہی نکاح میسر ہو فوراً کر لو. عبداللہ بن مسعود کہنے ایک دن بھی تاخیر نہیں کروں گا میں, حالانکہ وہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے بھائی, ان کو وہ گناہ کے خطرے نہیں تھے, لیکن 1% بھی چانس نہیں چھوڑتے تھے گناہ کا. اور آج ہمیں خطرات ہوتے ہیں, 99.9% خطرہ ہوتا ہے کہ یہ زنا کر لے گا, برائی کرے گا, ہینڈ پریکٹس کی طرف چلا جائے گا, لیکن وہ تاخیر کر رہا ہے 6-6 مہینے, 8-8 مہینے, 10-10 مہینے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی ابھی پڑھنا ہے, ایکچولی آؤ نکاح کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تو جب مشکل بنانا ہے تو مشکل بنا دو, آسان بنانا ہے تو آسان. آسان یہ کہ بھائی تمہاری بیٹی وہاں رہتی ہے ادھر پارسل کر دو, وہاں کھا رہی ہے 2 روٹی یہاں کے کھا لے گی, کتنا آسان ہے, ہو گیا نا. ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں بھائی آپ کھلا رہے ہو, تو جب کرتا تھا میں نکاح, بھائی آپ کھلا رہے ہو تو نکاح میں میرے دے دو, میں گھر دوں گا, میں کھلاؤں گا, ختم ہو گئی. اور اگر مشکل بناؤ, او اتنا مشکل نکاح کرنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی, لڑکی والے آئیں گے لڑکے والے جائیں گے, بیوی کی ذمہ داری ہے بھائی, ساری زندگی کی ذمہ داری. تو بڑھانے کو بڑھا لو جتنا مرضی, ہلکا کرنا چاہو یار ادھر ہے ادھر پارسل کرو. پارسل کا ہمارے ہاں خاص انتظام, میں گاڑی بھیج رہا ہوں, اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے تو 2 دن کے لیے تو دوستوں سے بھی ادھار مل جائے. ایک دفعہ میں, پرانی بات ہے, میں نے دوست سے بڑی وی آئی پی گاڑی لے لی ادھار, رشتہ لینے گیا تو فوراً ہاں ہو گئی گاڑی دیکھ کے, پرانی بات ہے 10-12 سال پرانی. تو مجھے لگا کہ یار یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری گاڑی ہے, میں ان کو بتایا میری گاڑی نہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ آگے پھر کیا ہوا ہوگا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہتے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہتے ہیں. تو یہ جب بھی جاؤ نا بتا دیا کرو یہ میری ہے یا ادھار لی ہوئی ہے میں نے, دھوکہ نہ دو کسی کو.
حضرت یہ بھی کہتا ہے نا کہ ایج بھی ہم نے ہمارے فیملی میں لمٹ ہے کہ 25 سال کا ہوگا تک شادی.
اب یہ جو خاندان میں کہتے ہیں ایج لمٹ ہے ہمارے یہاں 25 سال کا ہوگا تو شادی ہوگی, یہ بے وقوفوں والی احمقوں والی بات. بچہ جب دودھ کے لیے بلکتا ہے ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, بھوک لگ رہی, بچہ دودھ مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, ماں کہ ہمارے یہاں ٹائم لمٹ ہے, جب تک 2 نہیں بجیں گے ہم دودھ نہیں پلائیں گے. بچہ مرے گا ٹینشن سے اور کیا ہوگا. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے بھوک لگتی ہے کھانا مانگتا ہے تو ماں کھانا دے دیتی ہیں. یہ تو بڑے ہونے کے بعد میچور ہونے کے بعد ٹائم ہوتا ہے, صبح پراٹھے کا ٹائم یہ ہے, دوپہر کھانے کا ٹائم یہ ہے, ورنہ تو بھائی جب جو چیز کا جب دل چاہ رہا ہے وہی اس کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے بھیا؟ تو اصل تو یہی ہے. تو بچے کو بالغ ہو گیا وہ کم وقت 13 سال میں, اور آج کل تو پتہ نہیں بالغ ہو کے پیدا ہوتا ہے بچہ. اتنا ماحول خراب ہے کہ جو ہے وہ ارے بڑے چٹکلے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے. خیر تو اب جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ بھائی نکاح کا ٹائم تو جلدی شروع ہو گیا تھا, ابا کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں 25 سال کی لمٹ ہے, تو یہ لمٹ ومٹ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ٹائم ہے, وسائل ہو گئے, رشتہ مل گیا تو کر لو شادی. ہمارے یہاں بھی لمٹ تھی, ہمارے والدین کے یہاں بھی اتنے جب تک سال نہیں ہو جائیں گے, تو اس کی وجہ سے ہماری بھی دیر سے ہوئی ہے, ورنہ آج میرے بچے بڑے ہو چکے ہوتے, اتنے بڑے بڑے ہوتے یار. اچھا بھائی, حضرت لو کان آبادی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حدیثوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا, یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کی کوئی فضیلت بیان کی جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کے لیے یہ فضیلت نہیں. جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ کما قال, تمہاری نسبت میرے سے وہ ہے جو ہارون کی کس سے تھی, حضرت موسیٰ تھے. غیر انہ لا نبی بعدی, لیکن اللہ بات یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ اگر میرے بعد نبی ہو سکتا, کوئی آ سکتا, تو اے علی اللہ تمہیں میرے لیے ایسے نبی بناتے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کو. تو یہ حضرت علی کے لیے بھی ہے, لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف عمر کے لیے ہے, تو اس میں نفی نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر کا درجہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عمر سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ لاؤ بھائی اب وہ نہیں آئے مارکیٹ میں.